گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا، ماتن نے آپ کو بتلایا کہ زخ جو ہوتا ہے جملہ ظرفیہ مقدر بالفعل ہوتا ہے اصح قول کے مطابق، اس لیے کہ فعل عمل کے اندر اصل کون ہے؟ فعل ہے، تو فعل کو مقدر نکالیں گے. اور بعضوں نے کہا کہ اس میں فاعل کو مقدر نکالیں گے اس لیے کہ خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہونی چاہیے، تو انہوں نے عمل کا اعتبار کیا اور انہوں نے مقام کا اعتبار کیا کہ اصل مقام مفرد کا ہے، اور پھر ترجیح دی گئی اول کو کہ فعل آنا چاہیے. کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ موصول کا جو صلہ ہے، کہ موصول کا صلہ وہاں پر ظرف آ جائے تو ظرف کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے فعل نکالتے ہیں، کیونکہ صلے کا جملہ ہونا ضروری ہے. اور اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، آپ کو قیاس مال فارق ہے، دونوں جگہوں میں فرق ہے، وہ جگہ جملے کی ہے، اس لیے جملہ نکالنا پڑا، فعل نکالنا پڑا، اور اس کے مقابلے میں خبر کا جو مقام ہے وہ مفرد کا مقام ہے. پھر شاہ علامہ طبطزانی نے بتلایا تھا کہ ماتن نے از ہیا کہا، اس کے بجائے اگر از ظرف کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا، از ظرف، اس لیے ظرف کہہ دیتے تو زیادہ ٹھیک تھا، کیونکہ ابھی بھی تعبیل ہو سکتی ہے. ہیا کس کی طرف سے کیا ہم مراد لیں؟ کلمۃ الظرف مراد لیں، تو کہا زیادہ ٹھیک ہے، اصوب کا لفظ استعمال کیا. اور زیادہ ٹھیک کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو کلام ہے یہ تقاضا کر رہا ہے جو لے کر آئے ہیں، اس ہیا مقدرت البالفعلی، یعنی جملہ فعلیہ مقدر بالفعل ہوگا، جملہ فعلیہ مقدر بالفعل ہوگا قول صحیح پر، جملہ ظرفیہ مقدر بالفعل ہوگا اصح قول کے مطابق، معلوم ہوا غیر اصح قول کے مطابق مقدر باسم فاعل ہوگا. حالانکہ یہ بات درست نہیں بنتی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جملہ ظرفیہ، جب جملہ ہوا تو اس میں پھر اس میں فاعل نہیں نکال سکتے، کیونکہ اس میں فاعل تو پھر وہ جملہ رہے گا ہی نہیں، بلکہ کیا بن جائے گا؟ مفرد بن جائے گا. اور کبھی کبھار مسند کو مؤخر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مسند الیہ کا ذکر اہم ہوتا ہے، اور کبھی کبھار آپ نے پڑھا کہ مسند کو مقدم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ مسند الیہ کو بند کرنا چاہتے ہیں، کس کے اندر؟ مسند کے اندر، کیونکہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص، کہ جس کا حق تاخیر تھا اس کو مقدم کر دیں تو یہ قصر کا فائدہ دے گا. اور کس چیز کے قصر کا فائدہ دے گا؟ کل آپ نے پڑھ لیا مولانا کہ اس صورت میں مسند الیہ بند ہوتا ہے، کس میں؟ مسند میں بند ہوتا ہے. جیسے ایک شخص کہتا ہے تمیمی یون انا، کیا بتلانا چاہتا ہے وہ؟ میں تمیمی ہی ہوں، قیسی یا قریشی نہیں ہوں. تو اس نے دیکھا انا مسند الیہ کو بند کر دیا تمیمی ہونے کے اندر، یہ معنی نہیں کہ میں ہی تمیمی ہوں اور کوئی تمیمی نہیں. اور اس جیسے اس کی مثال دی تھی مولانا لا فیہا غولن، تو یہاں دیکھا لا غولن فیہا، غولن مسند الیہ ہے اور فیہا اس کی خبر، اور خبر جو مسند ہے اس کو مقدم کیا گیا، تو کیا معنی؟ جنتی شراب ہی میں نشہ اور درد سر نہیں ہے، اس کے بخلاف دنیاوی شراب کہ اس میں نشہ بھی ہے اور درد سر. اس پر کسی نے اشکال کیا، بھائی کہ آپ نے عدم غول کو خمور جنت پر بند کیا، عدم غول کو، حالانکہ مسند الیہ کو مسند پر بند ہونا چاہیے، لیکن آپ نے مسند کے جز فی ہا کی صرف ہا ضمیر پر اس کو بند کیا. بھائی اشکال سمجھ میں آیا؟ بھائی تو مسند الیہ کو مسند پر بند ہونا چاہیے، پورے مسند پر، لیکن یہاں پورے مسند پر نہیں بند، بلکہ مسند کے ایک جز پر بند ہے، فی ہا کی ہا ضمیر جو خمور جنت کو راجع ہے. بھائی تو جواب انہوں نے دیا کہ بھئی یہاں پر مقصود یہ ہے، یہاں پورا مسند مسند الیہ کے اندر ہی بند ہے. کس طرح مسند الیہ مسند ہی میں بند ہے؟ کہ فیہا متعلق ہے کس کے ساتھ؟ حاصلن کے ساتھ. تو کیا کہا گیا ہے کہ عدم غول بند ہے حصوله فی خمور الجنت کے اندر. عدم غول بند ہے مولانا، عدم غول بند ہے کس کے اندر؟ فیہا ای فی حصوله فیہا، نہیں فی تو بعد میں نکالیں گے. عدم غول بند ہے کس چیز کے اندر؟ حصوله فی خمور الجنتی. دیکھو فیہا کسے پہلے حاصلن نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے بھائی؟ تو اس کو مصدر بنا لو. حاصلن کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے جو اس کا فاعل ہوتا ہے، مصدر نکال کر اس کو ضمیر کو مضاف کر دو، اس کی طرح مضاف الیہ بنا دو. حصوله اور فیہا ای فی خمور الجنتی، حصولها فی خمور الجنتی غول. تو عدم غول بند ہوا حصول الغول فی خمور الجنت کے اندر. تو یہ مولانا قصر موصوف علی صفت ہوا، کیونکہ موصوف کون ہے؟ عدم غول. اور یہ متصف ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ؟ متصف ہو رہا ہے الحصول فی خمور الجنت کے ساتھ متصف ہو رہا ہے. تو یہ موصوف قصر موصوف علی صفت ہوا. اور یہاں پر نفی کا اعتبار دوسری طرف بھی کر سکتے ہیں آپ، مسند میں بھی نفی کا اعتبار کر سکتے ہیں. مسند میں کیسے کریں گے؟ اب عدم غول کے بجائے عدم حصول بنا لیں بھائی. غول بند ہے عدم الحصول فی خمور الجنت میں، تو غول بند ہے عدم الحصول فی خمور الجنت میں. جیسے لکم دینکم ولی دین، یہاں پر بھی مولانا ظرف مقدم ہے اور دینکم جو ہے بند ہو رہا ہے حصوله لکم کے اندر. اور لیا دین یعنی میرا دین، تمہارا دین تم ہی میں بند ہے اور میرا دین مجھ ہی میں بند ہے، مجھ سے تجاوز کر کے تمہاری طرف نہیں جاتا اور تمہارا دین تم سے تجاوز کر کے میری طرف نہیں آتا. اور یہ سارا قصر اضافی ہے تمام میں، کیونکہ تمہارا دین کفار کو کہا گیا تم ہی میں بند ہے، یہ معنی نہیں کہ اور کسی میں یہ دین ہی نہیں ہے، بلکہ صرف اپنی طرف نسبت کی حضور علیہ السلام نے کہ میری طرف یہ تمہارا دین تجاوز نہیں کرتا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ میری امت کے بعض افراد کی طرف تمہارا دین تجاوز کرے اور وہ بھی کیا ہوں؟ کافر ہوں. اسی طرح میرا دین میرے ہی ساتھ خاص ہے، یہ معنی نہیں اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ تمہارے مقابلے میں میرے ساتھ خاص ہے کافروں، البتہ میری امت کے جو مومنین ہیں ان کو وہ بھی مختص ہیں. کس کے ساتھ؟ میرے دین کے ساتھ. اور جیسے اس کی مثال ظرف میں بند ہونے کی مثال یہ ہے مولانا ان حسابہم الا علی ربی. تو دیکھا حسابہم یہ موصوف ہے، یہ مسند الیہ ہے، اس کو بند کیا کس میں؟ علی ربی پر، علی ربی پر. تو حسابہم جو ہے ان کا حساب بند ہے کس چیز پر؟ کونہ علی ربی، رب پر ہونے پر، رب ہی پر ان کا حساب ہے، کسی اور پر نہیں ہے، اللہ ہی ان کا حساب فرمائیں گے. اور بتائیے قصر حقیقی ہے مولانا، یہاں قصر حقیقی ہے اور کسی میں یہ صفت نہیں کہ وہ حساب کتاب لے بھائی. تو یہ سارے قصر الموصوف علی صفت کی مثالیں تھیں. کہتے ہیں اسی وجہ سے جی آگے پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ چونکہ مسند الیہ کو مؤخر کر دیں، مسند کو مقدم کر دیں، تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. ابھی جیسے بات ہوئی بھئی لا فیہا غول، کہ عدم غول صرف کس کے اندر ہے؟ جنتی شراب ہی میں ہے، دنیاوی شرابوں میں نہیں. تو چونکہ تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اس لئے لا ریب فیہ کے اندر مقدم نہیں کیا گیا، ورنہ یہاں بھی تخصیص آ جاتی اور اس صورت میں کیا تھا؟ ایک وہم پڑھنے کا خدشہ تھا. کیا معنی؟ اس صورت میں اگر لا فیہ ریب کہہ دیا جاتا، اس قرآن ہی میں ریب نہیں ہے، تو اس کے کیا ثابت ہوتا؟ کہ باقی آسمانی کتابوں میں ریب ہے. کیونکہ تخصیص کہتے ہی کس کو تھے کہ مذکور کے لیے اثبات ہو تو غیر مذکور سے نفی ہو، اور اگر مذکور کے لیے نفی ہو تو غیر مذکور کے لیے اثبات ہو، تو یہاں مذکور سے نفی ہوئی تو غیر کے لیے ثبوت آ جاتا. یا مولانا مقدم کیا جاتا ہے مسند کو اس لیے کہ ابتدائے کلام سے یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر ہو رہی ہے یہ خبر ہے صفت نہیں، کیونکہ اگر مؤخر ہوتی تو وہاں صفت بننے کا بھی احتمال تھا یا وہاں پڑھ سکتا تھا. جیسے لہو ہیممن، یہ لہو کو مقدم کیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ خبر ہے، ہیممن کے لیے صفت نہیں، کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ عموماً صفت بنتے ہیں اس کے لیے، تو ہیممن کے بعد لہو آتے تو صفت کا امکان تھا، لیکن جب لہو مقدم کر دیا اب پتا چل گیا یہ صفت نہیں بن سکتی بلکہ کیا ہے، خبر ہی بنے گی، خبر ہی بنے گی. یا نیکفالی کے طور پر مولانا، اس میں نیکفالی کا معنی اس میں کوئی اچھا معنی ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے. یا مسند کو مقدم کیا جاتا ہے کہ شوق دلانا مقصود ہوتا ہے مخاطب کو، کس کا، مسند الیہ کا، کیونکہ مسند کے اندر طول ہوتا ہے، اس طول کی وجہ سے مخاطب بے چین ہوتا ہے اور اس کا شوق ہوتا ہے کہ پتہ چلے بھئی یہ حکم کس پر لگایا جا رہا ہے، تو وہ اس کا انتظار کرتا ہے، اور انتظار کے بعد جو چیز حاصل ہو وہ اوقاف ذہن ہوتی ہے. جیسے ثلاثۃن موصوف ہے، تشرق الدنیا ببہجتہا، یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر خبر مقدم اور شمس الضحیٰ ابو اسحاق والقمر، یہ سارے کیا ہیں، مبتدا مؤخر ہیں، تو خبر کو مقدم کر دیا یہ جس کی، اور خبر پہ طول تھا مولانا، خبر میں طول تھا جس کی وجہ سے نفس بے چین ہوا، اس میں شوق پیدا ہوا کہ بھئی یہ حکم کس پہ لگایا جا رہا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے، جن کے حسن و جمال کی وجہ سے دنیا روشن ہے، تو اس کے بعد شمس الضحیٰ ابو اسحاق کا ذکر آیا، تو یہ اوقاف ذہن ہوا. اس کے بعد تنبیہ کے تحت مولانا ماتن نے آپ کو بتلایا تھا کہ بہت سے وہ احوال جو اس باب مسند اور مسند الیہ کے اندر ذکر ہوئے غیر مختص بہما، وہ ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اور بابواب کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اور کہا بہت سے بھائی کثیر، بہت سے غیر مختص ہیں، معلوم ہوا بعض مختص، تو علامہ تفتازانی نے بتلایا کہ کثیر ان کا لفظ لائے، جمیع ان کا نہیں لائے بھائی، کہ سارے کے سارے غیر مختص نہیں ہیں بلکہ بعض مختص بھی ہیں، یہ بتلانے کے لیے کثیر ان لائے جمیع ان نہیں لائے کہ بعض مختص بھی ہیں. اور علامہ خلخالی نے اور تقریر کی تھی اس مقام کی، انہوں نے کہا تھا اگر جمیع ان کا لفظ لاتے تو کیا معنی ہوتا، کہ سارے کے سارے خاص نہیں ہیں ان دونوں میں، یعنی ان کے غیر میں بھی پائے جاتے ہیں، تو ان کے جو بھی غیر ہوگا وہ ان سے کیا ہوگا، وہ غیر ہوگا، اور انہوں نے کہا غیر میں بھی پائے جاتے ہیں، سارے کے سارے کس میں پائے جائیں گے، غیر میں، تو ہر غیر اس کے اندر کیا پائے جائیں گے، سارے کے سارے پائے جائیں گے، سارے کے سارے. کلام کیا تقاضا کرتا مولانا، بھئی یہاں لفظ جمیع نہیں لائے کثیر لے کر آئے. علامہ خلخالی فرماتے ہیں اگر یہاں جمیع کا لفظ ذکر کر دیتے تو پھر یہ خرابی لازم آتی، کیا معنی، معنی یوں ہوتا سارے کے سارے ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سارے کے سارے ان کے غیر میں بھی پائے جاتے ہیں. اب مثلا غیر کے فرض کرو 10 افراد ہیں، تو یہ ایک بھی ان دونوں کا کیا ہے، غیر ہے، اور انہوں نے کہا سارے کے سارے ان کے غیر میں بھی، تو یہ تقاضا کرتا ہے یہ سارے کے سارے اس میں بھی پائے جائیں. دوسرا غیر ہے وہ بھی ان دو سے غیر ہے، اور کلام کیا تقاضا کر رہا تھا سارے کے سارے غیر میں پائے جائیں، تو یہ بھی غیر ہے تو سارے کے سارے اس میں بھی پائے جائیں گے. اس طرح ہر ہر فرد کے اندر کیا آنے کیا ہو جاتا، اس میں ثبوت آ جاتا تمام ان احوال کا، حالانکہ ایسا نہیں، اسی لیے مصنف نے جمیع نہیں کہا بلکہ کیا کہا، کثیر کہا، اس لیے کہ سارے کے سارے ہر ہر غیر میں نہیں پائے جاتے بلکہ بعض بعض کے اندر پائے جاتے ہیں اور بعض بعض کے اندر نہیں پائے جاتے، جیسے حال اور تمیز کے اندر تعریف نہیں، تعریف کے احوال بھی پڑھے تھے نا ابھی آپ نے کہ معرفہ اس لیے لے کر آتے ہیں، تو حال اور تمیز کا بھی معرفہ نہیں آتے بلکہ نکرہ آتے ہیں، اگر کبھی حال معرفہ آ بھی جائے تو تعویل کر کے اس کو نکرہ بنا لیا جاتا ہے، اور اسی طرح مضاف الیہ ہے، ایک حال آپ نے تقدیم پڑھا تھا، مسند کو کبھی مقدم کرتے ہیں، یہاں پر مضاف الیہ کے اندر کبھی بھی تقدیم والا حال جاری نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کیا مؤخر ہی رہتا ہے۔ تو علامہ طبطبانی نے اس قول کو رد کر دیا کہ نہیں آپ کی یہ بات غلط ہے، آپ نے کیا کہا کہ جمعیہ کا لفظ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس صورت میں یہ امکان عظیم آتا کہ ہر ہر حال کس میں ہر ہر غیر کے اندر پایا جاتا ہے، یہ معنی ہو جاتا، کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، مثلا میں ہم کہتے ہیں کہ وہ جمیع ما جو وہ جو سارے ذکر کیے گئے ان بابوں میں ان کے ساتھ خاص نہیں، سارے کے سارے احوال ان کے ساتھ خاص، سارے کے سارے احوال ان کے ساتھ خاص نہیں، یہ تقاضا نہیں کرتا کہ احوال میں سے کوئی ایک بھی ہر ہر غیر میں پایا جائے۔ میں نے کیا کہا، سارے کے سارے غیر مختص ہیں، سارے کے سارے احوال کیا ہیں، غیر مختص ہیں، تو کیا یہ کلام تقاضا کرتا ہے کہ کوئی ایک حال ایسا ہو جو ہر ہر غیر کے اندر پایا جائے؟ ایسا کلام پہ غور بھی کر رہے ہیں یا ویسے سر ہلا رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا کوئی بھی سارے کے سارے ان دو کے ساتھ خاص نہیں، معلوم ہوا غیر میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن کیا یہ ثابت ہوا کہ ان کا ہر غیر میں ہونا، کوئی ایک فرد بھی ان میں سے ایسا ہے جو ہر ہر غیر کے اندر پایا جائے، یہ کہیں سے نکلا اس کلام سے یہ ثابت ہوا؟ یہ اس کلام سے غور کریں آپ، اس کلام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی ایک حال بھی ہر ہر غیر میں پایا جائے، تو چل جائے کہ یہ ثابت ہو اس سے کہ ہر ہر حال ہر ہر غیر میں، یہ کلام تقاضا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ کوئی ایک حال ہر غیر میں پایا جائے، کوئی ایک حال تو سارے احوال ہر ہر غیر میں پائے جائیں، اس کا تو بطریق اولا تقاضا نہیں کرتا، اس لیے کہ عدم اختصاص کے لیے کسی ایک غیر میں اس کا وجود کافی ہے، کسی ایک غیر۔ احوال و متعلقات الفعل، اس باب میں متعلقات فعل کے احوال بیان ہوں گے مولانا۔ گزشتہ صفحے پر تنبیہ کے تحت مصنف نے یہ ذکر کیا تھا کہ بہت سے وہ احوال جو آپ نے باب مسند اور باب مسند الیہ میں پڑھے، وہ بہت سے احوال غیر مختص ہیں ان دونوں کے ساتھ، یعنی ان دونوں کے غیر میں بھی جاری ہوتے ہیں، اور ان کے غیر میں سے ایک متعلقات فعل بھی ہے، کیونکہ متعلقات فعل بھی نہ مسند ہیں اور نہ مسند ہیں، تو یہ ان سے غیر ہیں۔ تو جب یہ بہت سے احوال غیر میں جاری ہوتے ہیں تو یقیناً پھر کس میں جاری ہوتے ہیں؟ متعلقات فعل میں بھی جاری ہوتے ہیں، تو یہ گزشتہ عبارت میں بتلا دیا تھا۔ اور یہاں پر تین بنیادی مسئلے ذکر کریں گے۔ پہلا مسئلہ ذکر کریں گے حذف مفعول کا، کہ حذف مفعول کے کیا نکات ہیں، کیوں حذف کیا جاتا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو ذکر کریں گے وہ تقدیم مفعول کا ہے علی نفس الفعل، کہ نفس فعل پر مفعول کو کیوں مقدم کیا جاتا ہے، اس کے کیا نکات ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو ذکر کریں گے وہ تقدیم بعض معمولات فعل ہے علی بعض معمولات الفعل، فعل کے کئی معمولات ہیں تو ایک معمول کو دوسرے پر کیوں مقدم کیا جاتا ہے، اس کے کیا نکات ہیں۔ تو تین بنیادی مسئلے، تین بڑے مسئلے یہاں ذکر ہوں گے اس باب میں۔ پہلا کیا؟ حذف مفعول کے نکات۔ ثانی کیا؟ تقدیم مفعول کے نکات۔ اور چوتھا تقدیم بعض معمولات فعل علی بعض معمولات الفعل کے نکات۔ مولانا قد اشیر فی التنبیہ تحقیق اشارہ کیا گیا تنبیہ کے اندر گزشتہ صفحے پر الی ان کثیرا من الاعتبارات السابقتی کے بہت سے اعتبارات سابقہ یجری جاری ہوتے ہیں فی متعلقات الفعل متعلقات فعل میں بھی جاری ہوتے ہیں لیکن ذکر یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں مولانا وہم پیدا ہوا بھائی جب پیچھے بتلا دیا کہ بہت سے احوال متعلقات فعل میں بھی جاری ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کو یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو معلوم ہو چکا ہمیں کہتے ہیں لیکن بھئی بات کے اندر کچھ زائد بحث تھی جو پہلے مذکور تو اس زائد بحث کو ذکر کرنے کے لیے یہ باب منعقد کیا اور اس کو ذکر کیا لیکن ذکر فی ھذا الباب ذکر کیا اس باب میں تفصیل بعض من ذالک ان بعض میں سے بعض کی تفصیل کو لاختصاص ہی بھی مزید بحث بوجہ ان کے خاص ہونے کے مزائد بحث کے ساتھ یعنی بعض میں کیا تھی زائد بحث تھی اس کے زائد بحث ان میں پائی جا رہی تھی ومہد لذالک مقدمتا اور تمہید باندھی اس کے لیے ایک مقدمے کی فقال فرمایا جی پہلے سب سے پہلے مسئلہ ذکر کرنے لگے ہیں مصنف حذف مفعول کا حذف مفعول کے لیے یہ اب ایک تمہید باندھ رہے ہیں مولانا مقدمہ ذکر کر رہے ہیں یہ الفعل مع المفعول سے مقدمہ شروع ہوتا ہے اور نیچے متن کی جو عبارت ہے لا افادۃ وقوعہ مطلقا جی یہاں تک یہ مقدمہ ہے حذف مفعول کے لیے مقدمہ ہے یہاں سے شارح ماتن آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ فعل کے ساتھ جیسے فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح فعل متعدی کے ساتھ مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے تو فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ اس فعل کا تعلق اس کے ساتھ ہے اسی طرح مفعول کو بھی جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ فائدہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ اس فعل کا تعلق اس مفعول کے ساتھ ہے تو فائدہ بتلانا ہوتا ہے کہ فعل کا تعلق اس سے بھی ہے اس سے بھی ہے اور اس سے بھی ہے البتہ جہت مختلف ہوتی ہے کہ فاعل کے ساتھ کون سی جہت ہوتی ہے کہ اس سے فعل واقع ہوا ہے اور مفعول کے ساتھ کیا جہت ہوتی ہے کہ اس پر فعل تو بس جب بھی فعل کے ساتھ فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے اور مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے تو مقصد یہ کیا بتلانا ہوتا ہے کہ فعل کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے ان دونوں کے ساتھ ہے نفس فعل کے وقوع کا فائدہ دینا مقصد نہیں ہوتا آپ کہہ رہے ہیں بھائی ضرب زید عمرن زید کو بھی ذکر کر رہے ہیں فاعل کو بھی اور مفعول کو بھی ذکر کر رہے ہیں کس لیے بتلانا یہ چاہتے ہیں یہ ضرب صادر ہوئی کس سے زید سے اور اس کا وقوع ہوا کس پر عمر پر وقوع ہوا یہ بتلانے کے لیے آپ نے زید اور عمر کو ساتھ ذکر نہیں کیا کہ کیا ہے خارج میں نفس فعل واقع اگر صرف یہ مقصد ہوتا کہ نفس فعل واقع ہوا ہے یہ نہیں بتلانا چاہتی آپ کہ اس فعل کا تعلق زید سے ہے اس فعل کا تعلق عمر سے اگر یہ نہ بتلانا مقصد ہوتا تو پھر آپ زید اور عمر کو ذکر ہی نہ کرتے کیونکہ مقصد ہی نہیں ہے یہ تو بیکار ہے ان کو ذکر کرنا بلکہ اس کے بجائے آپ یوں کہہ دیتے وقع الضرب یا حصل الضرب یا وجد الضرب وغیرہ کے کلام کو ذکر کرتے تو معلوم ہوا اس عبارت سے بھائی کہ فعل کے ساتھ جب فاعل اور مفعول کو ذکر کیا جائے تو ان کو بغیر وجہ کے ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے تعلق کا بتلانا وہاں پر مقصود ہوتا ہے فقال الفعل مع المفعول اي ذکر الفعل مع المفعول فعل کا ذکر مفعول کے ساتھ کل فعل مع الفاعل یہ اسی طرح ہے جیسے فعل کا ذکر فاعل کے ساتھ ہوتا ہے کس بات میں بھئی یہ فعل مع المفعول کس کی طرح ہے فعل مع کس بات میں اس بات نے کہ فی ان الغرض من ذکرہ معہ کہ غرض ذکرہ کی ضمیر راجع کریں والا نا مفعول اور فاعل کی طرف ذکرہ کی ضمیر راجع کریں مفعول اور فاعل کی طرف اور معہ کی ضمیر راجع کریں کس فعل کی طرف اس پر یہ اشکال ہوگا کہ ذکرہو کی ضمیر تو مفرد ہے، فاعل اور مفعول اور فاعل دو چیزیں ہیں، وہ تو تثنیہ ہیں، تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں۔ تو جواب یہ مولانا کہ یہ ضمیر راجع ہے ان دونوں کو بتاویل کل واحدین کے، بتاویل کل واحدین کے۔ اس تو مولانا فعل مفعول کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے کہ فعل فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، اس غرض کے اس بات میں کہ غرض جو ہوتی ہے فعل یا فاعل کا ذکر کرنے کی، کس کے ساتھ؟ فاعل یا مفعول کا ذکر کرنے کی کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ۔ تو آپ نے ہو ضمیر کس کو لوٹائی؟ فاعل یا مفعول کو، اور ماہو کی ضمیر کس کو؟ فعل۔ اور اگر آپ چاہیں تو عکس کر دیں بھائی، پہلی ضمیر فعل کو لوٹا دیں اور دوسری لوٹا دیں کس کو؟ یہی بات علامہ طبطازانی بھی ذکر کریں گے، اے ذکر کل من الفاعل والمفعول۔ دیکھا ذکر کے بعد کیا نکالا؟ کل من الفاعل والمفعول، اور مع کے بعد کیا نکالا؟ الفعل۔ یعنی ذکر ہر ایک کا فاعل اور مفعول میں سے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ۔ تو میں نے تاویل کیا کی تھی مولانا؟ کل واحدین، کلو انہوں نے واحدین کو حذف کر دیا اور اس کے عوض میں کلن کو تنوین دے دی مولانا۔ کیا کیا؟ کبھی کبھار تنوین مضافلے کے عوض میں دی جاتی ہے، جیسے آپ نے نحو میں پڑھا ہے حین اذن، یہ اذن پر تنوین کیوں آئی؟ اصل میں یہاں جملہ تھا حین اذ کان قضا، تو کان قضا پورا جملہ مضافلے تھا، ہم نے اس کو حذف کر کے اس کو کیا دے دی؟ تنوین۔ تو یہاں بھی واحد ان کو حذف کیا اور کل ان کو کیا دے دی؟ تنوین دے دی مولانا، اس لیے کہ ذکر ہر ایک فاعل اور مفعول میں سے، ہر ایک کا ذکر فعل کے ساتھ یا فعل کا ذکر ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ، اس میں غرض کیا ہوتی ہے؟ افادت تلبسہ بہ، فائدہ دینا ہوتا ہے فعل کے تعلق کا ان دونوں کے ساتھ، اے تلبس الفعل بکل منہما، کے فعل کا تعلق ہے مولانا کس کے ساتھ؟ ان دونوں میں سے ہر، البتہ جہت مختلف ہے، اما بالفاعل فاعل کے ساتھ، فمن جہت وقوعہ عنہ، اس جہت سے کہ فعل کا وقوع ہوا ہے فاعل سے، وَأَمَّا بِالْمَفْعُولِ اور مفعول کے ساتھ، اس فَمِن جِهَتِ اس جہت سے، وُقُوعِهِ عَلَيْهِ کہ فعل کا وقوع ہوا ہے اس مفعول پر، لا افادت وقوعِهِ مطلقاً، مطلقاً وقوع فعل کا افادہ دینا مقصد، اَيْ لَيْسَ الْغَرْضُ غرض یہ نہیں ہے، مِن ذِكْرِهِ مَعَهُ جب فعل یا فاعل، مفعول یا فاعل کو آپ فعل کے ساتھ ذکر کر دیں تو یہ غرض نہیں ہوتی۔ کیا غرض نہیں ہوتی؟ افادت وقوع الفعل، کہ آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں وقوع، وثبوتہ فی نفسہ اور ثبوت فعل کا فی ذاتہ، من غیر ارادتی بغیر ارادہ کی اس بات کا، کہ ان یعلم یہ جانا جائے، ممن وقع وعلا من وقع، کس سے فعل کا وقوع ہوا ہے اور کس پر، کس پر وقوع ہوا ہے، اس کا ارادہ کیے بغیر ہی آپ زید اور عمر کو ذکر کر دیں، یہ معنی نہیں کہ آپ اس، آپ کا مقصد یہ نہیں بتلانا کہ کس سے واقع ہوا ہے، زید سے، اور کس پر ہوا ہے، عمر پر، یہ بتلانا مقصد نہیں، صرف کیا بتلانا مقصد ہے، وقوع فعل۔ کہتے ہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، اذ لو ارید ذلک، اس لیے کہ اگر یہ ارادہ ہوتا لقیلا تو یہ کہا جاتا وقع الضرب او وجد الضرب او ثبت الضرب، من غیر ذکر الفاعل، بغیر ذکر کیے فاعل کا، یعنی فائل کا ذکر کیے بغیر آپ یوں کہتے وقع الضرب، اسی طرح مفعول کا ذکر کیے بغیر یوں کہتے وقع الضرب، لکونہ عبثا، اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہو گئے مولانا، عبث ہو گئے، تو ان کو ذکر نہ کرتے، اور بلاغت کے اندر جب ایک چیز مقصود نہیں تو وہ محتاج ہی نہیں، اب اس کا ذکر عبث ہے، لہذا اس کو جملے کے اندر ذکر، تو آپ کا ارادہ نفس وقوع فعل بتانا ہے تو یہ بتلانا مقصد ہی نہیں ہے کہ کس سے واقع ہوا، کس پہ واقع ہوا، تو اب دونوں کیا ہو گئے، عبث ہو گئے، عبث ہوئے۔ یہ تھا مقدمہ، ختم ہوا۔ مقدمے میں آپ کو بتلایا کہ فعل کے ساتھ مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے یہ فائدہ دینے کے لیے کہ فعل کا تعلق اس مفعول سے ہے، اور فاعل کا ذکر کیا جاتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ فعل کا تعلق اس فاعل، کہتے ہیں فَإِذَا لَمْ يُذْكَرِ الْمَفْعُولُ بِهِ مَعَهُ، بس اگر مفعول بِهِ کو اس کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے فعل متعدی کے ساتھ. دیکھیے بھائی، پہلے اس باب کا خلاصہ سمجھ لیں، اس کے بعد کتاب کی طرف ہم آتے ہیں. خلاصہ یہ مولانا، بات شروع کر رہے ہیں حذف مفعول کی، کہ آپ کیا کرتے ہیں، فعل متعدی تو مفعول چاہتا ہے، اس کے ساتھ مفعول ذکر کیا جاتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن آپ عبارت سے اس کو حذف کر لیتے ہیں. عبارت سے کیا کر لیتے ہیں؟ حذف کر لیتے ہیں. حذف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخاطب کو یا تو یہ بتلانا چاہیں گے کہ اس فعل کا تعلق اس محذوف کے ساتھ ہے یا ایسا نہیں چاہیں گے. یعنی آپ نے جب حذف کر لیا تو دو ارادے ہو سکتے ہیں، یا تو حذف کے باوجود پھر بھی آپ کا یہ ارادہ ہے کہ اس فعل کا تعلق کس سے ہے، اس مفعول سے. اگر یہ ارادہ ہے، یہ مسئلہ آگے جا کر آئے گا مولانا، اس صورت کے اندر اس کو مقدر ماننا اور مقدر نکالنا واجب ہے. مقدر نکالنا کیونکہ مخاطب نے اگرچہ حذف کیا ہے لیکن اعتبار تو اب بھی کر رہا ہے، ابھی بھی وہ بتلا رہا ہے کہ یہ ضرب عام نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمر ہی کے ساتھ ہے. جب عمر ہی کے ساتھ ہے تو اب اس صورت میں اس کو مقدر نکالنا واجب. اب عبارت میں تو نہیں ذکر، لیکن ہم کہیں گے عمرن محذوف ہے یہاں پر، مفعول ہے. یا مولانا اس نے اس کو حذف کر دیا اور اس کا وہ اعتبار بھی نہیں کرتا، حذف کر دیا اور اعتبار بھی نہیں، وہ صرف یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ فعل ثابت ہے اس فائل کے لیے مطلقاً، بس یہ فعل ثابت ہے اس فائل کے لیے مطلقاً، مطلقاً ثابت ہے. کیا معنی مطلقاً؟ کہ مطلقاً کا معنی یہ ہے کہ فعل کے اندر بھی عموم نہیں اور عموم اور خصوص نہیں، اور مفعول کے اندر بھی عموم اور خصوص نہیں. مفعول کے اندر تو عموم اور خصوص اس لیے نہیں مولانا کہ مفعول کا تو آپ نے اعتبار ہی نہیں کیا. جب اعتبار ہی نہیں کیا تو عموم اور خصوص کا کیا معنی؟ اگر اعتبار کرتے پھر ہم کہتے اس میں عموم ہے یا اس میں
خصوص ہے،
تو آپ نے جب اعتبار ہی نہیں کیا تو اب اس میں عموم اور خصوص کا بھی احتمال نہیں رہے گا. اور اسی طرح فعل آپ نے کیا چاہتے ہیں، غرض کیا ہے آپ کی، کہ آپ مطلق فعل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں فائل کے لیے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلق فعل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں فائل کے لیے، یعنی مفعول کے عموم و خصوص کا ارادہ، بلکہ سرے سے مفعول کا ارادہ ہی نہیں ہے. اسی طرح یہ فعل مطلق ہے، یعنی فعل میں بھی عموم و خصوص کا ارادہ. عموم کا یہ معنی کہ فعل کے سارے افراد مراد ہوں مولانا. میں نے کہا ضرب زیدن عمران، ضرب زیدن، تو ضرب کے افراد کتنے ہی ہو سکتے تھے مولانا؟ ضرب کے بھائی، یہ ضرب عمر پر بھی واقع ہے، یہ ضرب بکر پہ بھی واقع ہے، یہ ضرب کس پہ واقع ہے؟ خالد پہ بھی واقع ہے. تو کئی افراد آ گئے. یا مولانا انواع کے اعتبار سے بھی کئی افراد آ گئیں. ایک ضرب جوتے سے ہو گئے مولانا، ایک ضرب ڈنڈے سے ہو گئی، ایک ویسے ہاتھ سے پٹائی ہوئی. تو یعنی یہاں فعل کے اندر عموم و خصوص کا اعتبار نہیں بھائی، عموم اور خصوص کا یعنی اس کے نہ تو تمام افراد مراد ہیں اور نہ بعض خاص افراد مراد، بس مطلق فعل کا آپ اثبات کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ؟ فائل کے لیے آپ مطلق فعل کا اثبات کرنا چاہتے ہیں. مفعول کو آپ نے حذف کر دیا ہے اور اب آپ حذف کے بعد اس کا اعتبار بھی سرے سے نہیں کر رہے، نہیں کر رہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب آپ نے ایسا کر دیا، مفعول کو حذف بھی کر دیا اور حذف کے بعد اس کا اعتبار بھی نہیں کر رہے، تو گویا آپ نے اس فعل متعدی کو فعل لازم کے درجے میں اتار لیا، جو صرف کس کو چاہتا ہے؟ فاعل کو چاہتا ہے، مفعول کو سرے سے چاہتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب اس کے لیے مفعول مقدر نکالیں گے؟ مفعول مقدر نہیں نکالیں گے، کیونکہ مقدر اگر نکال لیں تو مقدر کس کی طرح ہوتا ہے؟ مذکور ہی کی طرح ہوتا ہے، مذکور ہی کی طرح ہوتا ہے مقدر. کیوں؟ بھئی میں کہتا ہوں ضرب زید عمرن، آپ کیا سمجھے کہ یہ فعل جو ہے قائم ہے کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ، اور اس فعل کا وقوع کس پر ہوا ہے؟ عمر پر ہوا ہے. میں یہ فائدہ دینا چاہتا ہوں. اب میں عمر کو حذف کر لیتا ہوں، عمر کو حذف کر لیتا ہوں، تو حذف کرنے کے باوجود قرینہ یہاں موجود ہے جس کی وجہ سے میں نے کیا کر دیا، اس کو حذف کر دیا ہے. میں اب بھی اس کا اعتبار کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اب بھی میں اس کا اعتبار کر رہا ہوں. تو اب میں اس کو مقدر نکالوں گا، تو جب مقدر نکالوں گا تو مقدر بھی کس کی طرح ہوا؟ کیونکہ وہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہ فعل جو فاعل کے لیے ثابت ہے اس کا وقوع کس پر ہو رہا ہے؟ عمر پر ہو رہا ہے. تو مقدر اگر ہم نکالتے تو وہ مذکور کی طرح ہو جاتا، مذکور کلام بھی یہ بتلاتا کہ یہ فعل کس پر واقع ہے؟ عمر پر. مقدر بھی کیا بتلا رہا ہے کہ یہ فعل کس پر واقع ہے؟ عمر پر. تو کیا ہوا؟ مقدر کس کی طرح ہوا؟ مذکور ہی کی طرح ہوا. تو مقدر یہاں جو بات چل رہی ہے اس وقت، یہاں مقدر بھی نہیں نکالیں گے، کیونکہ مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے؟ اور ہم نے ابھی پہلے بتایا کہ ہم نے مفعول کو حذف کر لیا اور پھر اس کا ہم نے اعتبار بھی نہیں کیا. تو ہم مطلق فعل کو ثابت کر رہے ہیں کس کے لیے؟ فاعل کے لیے. یعنی نہ تو فعل کے افراد کے اندر عموم و خصوص کا اعتبار ہے، اور نہ ہی آپ نے مفعول کا اعتبار کیا. جب مفعول کا اعتبار نہیں کیا تو مفعول میں بھی بطریقِ اولیٰ عموم و خصوص کا اعتبار نہیں کیا. تو آپ نے فعل متعدی کو کس کے درجے میں اتارا؟ فعل لازم کے درجے میں. دیکھیے فَإِذَا لَمْ يُذْكَرِ الْمَفْعُولُ بِهِ، جب ذکر نہ کیا جائے مفعول بِهِ کو، مَعَهُ اَي مَعَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي، اس فعل کے ساتھ جو کیا ہو؟ متعدی ہو. الْمُسْنَدِ إِلَى فَاعِلِهِ، اور اس کا اسناد کس کی طرف ہو؟ فاعل کی طرف ہو. فَالْغَرْضُ اِنْ كَانَ إِثْبَاتَهُ، تو بھائی میں نے دو بتایا تھا، آپ نے جب مفعول کو حذف کر دیا تو غرض اس کے اعتبار کا تعلق ہوگا یا اس کے اعتبار کا تعلق؟ جب اعتبار کا تعلق نہیں تو گویا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نفس فعل کو کس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ فاعل کے لیے. تو آپ نے اس کو کس کے درجے میں اتارا؟ فعل لازم کے درجے میں اتارا. بھائی تو دیکھو غرض یا تو یہ ہوگی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، نفس فعل کو کس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ فاعل کے لیے. یا حذف کے باوجود ابھی بھی اس کا کیا کر رہے ہیں؟ دو ہی غرضیں ہو سکتی ہیں نا، کہ حذف کے بعد اعتبار کریں گے یا حذف کے بعد اعتبار نہیں کریں گے. تو پہلے وہ نہیں والی صورت بیان کر رہے ہیں. فالغرض ان کان اثباتہ، اگر غرض کیا ہو؟ اثبات فعل ہو. لفاعلہ، کس کے لیے؟ فاعل کے لیے. او نفیہ عنہ مطلقا، یا کلام منفی کے اندر، کلام مثبت میں اس بات ہوگا اور کلام منفی میں نفی ہوگی. تو یا غرض یہ ہے کہ آپ فعل کی نفی کرنا چاہتے ہیں کس سے؟ فاعل. مثلا میں کہتا ہوں ضرب زیدن، میں فعل کے اس بات کر رہا ہوں زید کے لیے، اور جب میں کہتا ہوں ما ضرب زیدن تو میں فعل کی کیا کر رہا ہوں؟ نفی کر رہا ہوں. تو دونوں کو شامل کیا. مطلقاً بھائی، تو غرض اگر اس بات ہو یا نفی ہو فاعل کے لیے، مطلقاً. مطلقاً کیا معنی؟ اے من غیر اعتبار عموم فی الفعل، بغیر اعتبار کی عموم کا کس کے اندر؟ فعل کے اندر. بھئی کیسے اعتبار عموم کا ہوگا؟ کہتے ہیں بات تصویریہ ہے. بصورت ان یراد جمیع افرادی ہی، بصورت مراد لینے اس کے سارے افراد کے. جب سارے افراد کو مراد لیں گے تو کیا آ جائے گا؟ عموم. تو یہاں آپ نے عموم کا بھی اعتبار نہیں کیا، اور خصوص، اور خصوص کا بھی اعتبار نہیں کیا. بھائی ان یراد بعضھا، کہ ارادہ کیا جائے ان میں سے بعض کا، یہ بھی نہیں کہ نہ تو سارے افراد مراد ہیں اور نہ بعض خاص افراد مراد ہیں. ومن غیر اعتبار تعلقه بمن وقع علیہ، اور بغیر اس بات کا اعتبار کیے کہ فعل کا تعلق من وقع علیہ کے ساتھ ہے. فعل کا تعلق، فعل کا تعلق اس کے ساتھ ہے جس پر واقع ہوا ہے، یعنی مفعول کے ساتھ فعل کا تعلق کا آپ نے اعتبار ہی نہیں کیا. فضلاً عن عمومه وخصوصی، چے جائے کہ اس کے عموم اور خصوص. جب مفعول کا سرے سے اعتبار ہی نہیں تو اس کے عموم اور خصوص کا بطریق اولا اعتبار ہی نہیں. تو نزد، جب آپ اگر غرض کیا تھی مولانا، اس بات متن پہ آؤ. غرض اگر اس بات تھا فعل کا کس کے لیے؟ فائل کے لیے، تو نزل الفعل المتعدی منزلت اللازمی، تو فعل متعدی کو کس درجے میں اتارا جائے گا؟ لازم کے درجے میں اتارا جائے گا. ولم یقدر له مفعول، اور اس کے لیے مفعول کو مقدر نہیں کیا جائے گا. لأن المقدر کل مذکور، اس لیے کہ مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے بھئی؟ مقدر مذکور کی طرح کس چیز میں ہوتا ہے؟ بتلا رہے ہیں فی اس بات کے اندر، ان السامع یفہم منہما، کہ سامع سمجھ لیتا ہے ان دونوں سے. کس کن دونوں سے؟ ان دونوں سے سمجھ لیتا ہے، مقدر سے بھی سمجھ لیتا ہے اور مذکور سے بھی سمجھ لیتا ہے. کیا؟ کہ ان الغرض الاخبار بوقوع الفعل عن الفاعل، کہ یہاں پر غرض کیا ہے؟ کہ خبر دینا ہے کہ فعل واقع ہوا ہے کس سے؟ فاعل سے. اور مطلقاً یہ بے اعتبار تعلق ہی بھی من وقع علیہ، جب مذکور ہوگا یا مقدر ہوگا تو دونوں سے مخاطب کیا سمجھے گا؟ کہ فعل کا آپ اس بات کر رہے ہیں زید کے لیے، فعل کا کس کے لیے اس بات کر رہے ہیں؟ مطلقاً اس بات کر رہے ہیں، یا من وقع علیہ کا اعتبار بھی ہے ساتھ؟ بھائی میں کہتا ہوں ضاربا زید عمراً، ضاربا، تو کیا میں مطلقاً فعل کو زید کے لیے ثابت کر رہا ہوں یا ساتھ ساتھ مفعول کو بھی ثابت کر رہا ہوں؟ مفعول کو بھی ثابت کر رہا ہوں. تو اسی کو اگر میں حذف کر دوں، اور حذف کے باوجود میں اس کو کیا نکالتا ہوں؟ مقدر نکالنا چاہتا ہوں، یہاں پر میں نے ایسا قرینہ قائم کر دیا کہ یہاں عمر محذوف ہے، تو اس کلام سے بھی مخاطب یہی سمجھے گا کہ مطلق فعل کا اثبات زید کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ ایسے فعل کا اثبات ہو رہا ہے زید کے لیے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عمر کے بھی ساتھ. تو دونوں سے ایک ہی بات سمجھے گا، وہ چاہے مقدر نکال لیں چاہے اس کو ذکر کر دیں. سامع سمجھتا ہے ان دونوں سے، یعنی مقدر اور مذکور دونوں سے، کہ غرض الاخبار بی وقوع الفعل یعنی الفاعل، کہ کیا ہے؟ خبر دینا ہے کس چیز کی؟ وقوع فعل کی. کس سے؟ فاعل سے. بی اعتبار تعلق ہی بی من وقع علیہ، بی اعتبار کہ اس فعل کا تعلق ہے اس ذات کے ساتھ جس پر یہ واقع ہوا ہے. فَإِنَّ قَوْلَنَا، اب مثال سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دونوں کے اندر فرق کیسے آئے گا. مولانا دو کلام ہیں، مولانا ایک ہے فلان یعطی دنانیرا اور ایک ہے فلان یعطی، دو کلام ہیں. ایک کیا ہے؟ فلان یعطی دنانیرا اور ایک ہے فلان یعطی. تو یہاں پر فلان یعطی کے اندر مولانا میں نے الدنانیر کو حذف کر دیا اور اس کو میں اعتبار بھی نہیں کر رہا، میں نفس فعل اعطا کو کس کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ فاعل کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس فعل متعدی کو کس کے درجے میں اتارا؟ لازم کے درجے میں اتارا. اور میرا یہ کلام اس شخص کے ساتھ ہوگا جو یہ نہیں مانتا تھا کہ فلاں کیا ہے؟ عطا کرنے والا ہے. فلاں کیا ہے؟ عطا کر. تو وہ سرے سے اعطا ہی کا انکار کر رہا ہے، یا اعطا میں اس کو شک ہے، اعطا میں، یا وہ بالکلیہ غافل ہے. تو اس شخص کو میں کہوں گا کہ فلاں یعطی، فلاں کیا کرتا ہے، تو میں فلاں کے لیے نفس فعل اعطا کو کیا کر رہا ہوں؟ ثابت کر رہا ہوں. لیکن جب میں کہتا ہوں فلان یعطی دنانیرا، تو یہ کلام میرا اس شخص کے ساتھ نہیں ہے جو اعطا کا انکاری ہے، کیونکہ اگر اعطا کا انکاری ہوتا تو میں صرف اعطا کو ثابت کرتا فلان یعطی، بلکہ میرا یہ کلام اس شخص کے لیے ساتھ ہے جو اعطا کو تو مانتا ہے، البتہ اعطا کا تعلق دیناروں سے ہے یا درہموں سے ہے یا کسی اور چیز سے، اس بارے میں اس کو شک ہے یا اس کا وہ منکر وغیرہ ہے. تو اب میں دنانیر کو بھی ساتھ ذکر کروں گا، کیونکہ صرف فلان یعطی کہوں تو یعطی تو وہ پہلے بھی مانتا ہے مولانا، تو اب میں ساتھ کیا ذکر کرتا ہوں؟ فلان یعطی دنانیر. تو دونوں افعال میں کیا ہوا مولانا؟ فرق آ گیا. فَإِنَّ قَوْلَنَا، ہمارا یہ کہنا فلان یعطی دنانیر، فلان دنانیر عطا کرتا ہے، یکون، یہ کلام کس لیے ہوگا؟ لِغَرْضِ بَيَانِ جِنْسِ مَا، اس چیز کی جنس بیان، اس غرض کے لیے کہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں جنس اس چیز کی، یتناولہ الاعطاء، جس کو اعطاء شان، جس چیز کو اعطاء شامل ہے، اعطاء کس چیز کی کی جا رہی ہے، اس جنس کو بیان کرنے کے لیے آپ نے کیا ذکر کیا، الدنانیر ذکر کیا. لالی بیان کون ہی معطیان، یہ بیان کرنے کے لیے یہ کلام نہیں لائے کہ وہ معطی ہے. وَيَقُونُ کلامن، اور جو پہلا کلام ہے مولانا، اور اس صورت میں کلام ہوگا معمن اس شخص کے ساتھ، اثبت له الاعطاء، جس نے اس فاعل کے لیے کیا ثابت کیا، اعطاء کو تو ثابت کیا ہے، غیر الدنانیر علاوہ دنانیر کے، تو ہم نے دنانیر کو ذکر کیا. لا معمن من نفیا، اس شخص کے ساتھ کلام نہیں ہوگا جو نفی کرتا ہے. کس بات کی نفی کرتا ہے؟ ایوں جد منہ الاعطاء، کہ فلاں سے کیا پائی جاتی ہے، اعطاء پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ جو اس کی نفی کر رہا ہے اس کے ساتھ نہیں. وہ ہوا ای ھذا القسم، یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا. کبھی کیا کرتے ہیں، مفعول کو حذف کرتے ہیں، حذف کرنے کے بعد اگر غرض تو یہ ہے مولانا کہ آپ مطلق فعل کو کس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، فاعل کے ساتھ، یعنی مفعول کا وہاں اعتبار ہی نہیں کرتے، تو اتارا جائے گا اس فعل لازم کو، کس فعل متعدی کو، کس کے درجے میں، متعدی کے فعل لازم کے درجے میں، فعل لازم کے درجے. پھر یاد رکھو جب یہ ایسا کر لیا ہمارا نا، آپ نے اس فعل متعدی کو کس کے درجے میں اتار لیا، لازم کے درجے میں، پھر یہ دو قسم پر ہے. کتنے قسم پر؟ ایک تو یہ خود ہوا، ایک تو دیکھو یہاں پر، ایک یہ کلام ہے مولانا، ایک یہ کلام ہے ضرب زید عمرو، ضرب زید عمرو، اس کلام کے اندر مطلق فعل کو زید کے لیے ثابت کیا یا اس کا تعلق بالمفعول بھی بتلایا؟ تعلق بالمفعول بھی بتلایا. تو یہ ایک مقید کلام ہے، اس میں قید موجود ہے کس چیز کی، مفعول کی. اور ایک یہ کلام جو ابھی آپ نے کیا، فعل لازم کے درجے میں اتار لیا، تو یہ مولانا مطلق ہوا، یہاں پر وہ مفعول کی قید ہے، تو یہ ایک مطلق کلام ہو گیا اور وہ ایک مقید ہے. تو جب آپ نے یہ مطلق کلام بنا لیا، اب اس کلام کے ذریعے آپ کنایہ کریں گے، یا یوں کہیں اس کلام کے ساتھ یہی معنی مراد ہوگا یا یہ معنی مراد ہوگا. دو معنی آ گئے نا، ایک یہ کہ نفس فعل ثابت ہے کس کے لیے، فاعل کے لیے، ایک یہ کہ نفس فعل فاعل کے لیے نہیں ثابت بلکہ فعل کا تعلق بالمفعول بھی ہے. تو ایک یہ ہے مولانا جس میں نفس فعل ثابت ہے، ایک وہ جس کے اندر مقید فعل ثابت ہے کس کے لیے، فاعل کے لیے. تو یہ کلام ہوا مطلق اور یہ کلام کیا ہوا، مقید. تو مطلق بول کر یا تو مطلق ہی مراد ہوگا یا مطلق بول کر یہ مقید مراد ہوگا. تو گویا آپ اس مطلق فعل کے ذریعے کنایا کریں گے اس فعل سے یا کنایا نہیں کریں گے. دو صورتیں بن گئی نا، سب سے پہلے کیا کلام یہ تھا مولانا، مفعول تھا، ذکر تھا، آپ نے مفعول کو حذف کر دیا. غرض کیا تھی مولانا، نفس فعل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کے لیے، فاعل کے لیے. تو اس فعل کو کس کے درجے میں اتارا جائے گا، لازم کے درجے میں، لازم کے درجے میں اتار لیا. اب یہ لازم بول کر یہ لازم ہی مراد ہے یا یہ لازم بول کر وہ متعدی مراد ہے؟ تھا تو متعدی نا اصل میں، بھائی اصل میں کیا تھا، تو لازم تو آپ نے بنا لیا، لیکن کیا لازم بول کر لازم ہی مراد ہے، لیکن یا بول تو لازم رہے ہیں لیکن مراد پھر بھی وہی متعدی ہے، پھر بھی وہی. دو صورتیں بن گئیں مولانا. تو مولانا یہ معنی سمجھ میں آیا بھائی، تو آپ اس فعل کو بول کر کنایا کریں گے اس فعل سے یا کنایا نہیں کریں گے. دیکھیے وہ ہوا ای ھذا القسم الذی، وہ یہ قسم مولانا، الذی نزل منزلۃ اللازم، جس کو کس کے درجے میں اتارا ہے، لازم کے درجے میں اتار دیا. یہ پھر ضربانی دو قسم پر ہے. دو قسم پر کیوں؟ لِأَنَّهُ اِمَّا أَن يُجْعَلَ الْفِعْلُ، اس لیے کہ بنایا جائے گا فعل کو، حال کونہ مطلقاً، ادھر دیکھو بھائی، فعل کو بنایا جائے گا اس حال میں کہ یہ کیا ہے، مطلق ہے. نیچے متن پہ آؤ، کنایتن عن ذالک الفعل، کنایا بنایا جائے گا اس فعل سے کہ نائب بنایا جائے گا. اور پھر متن پہ دیکھو حال کون ہی متعلق بمفعول مخصوص، یہ فعل جو ہے مولانا کس حال میں ہے، یہ جس سے آپ کنایہ کر رہے ہیں یہ متعلق ہے کس کے ساتھ، مفعول مخصوص. تو اس فعل کے سے آپ یہ مطلق فعل کے ذریعے کنایہ کر رہے ہیں اس فعل سے جو متعلق ہے کس کے ساتھ، مفعول یہ تو مفعول کے ساتھ متعلق نہیں تھا لیکن یہ کیا ہے متعلق ہے، تو یہ مطلق بول کر یہ والا مقید مراد ہے. لِأَنَّهُ اس لیے کہ مولانا اما ان یجعل الفعل بنایا جائے گا فعل کو حال کونہی مطلقا اس حال میں کہ یہ مطلق تھا. مطلق کا معنی وہی جو اوپر بتایا پھر بتلا رہے ہیں اے من غیر اعتبار عموم او خصوص فیہ، یعنی فعل میں نہ تو عموم کا اعتبار ہے اور نہ خصوص کا اعتبار ہے. و من غیر اعتبار تعلق ہی بالمفعول، اور نیز مفعول کے ساتھ اس کے تعلق کا اعتبار بھی نہیں. تو اس مطلق فعل کو آپ بنائیں گے کنایتن عنہ، کنایا کس سے، اے عن ذالکل اسی فعل سے، حال کونہی متعلقا بمفعول مخصوص، اس حال میں کہ یہ فعل کیا ہو متعلق ہو کس سے، مفعول مخصوص سے متعلق ہوگا. ایسا مفعول مخصوص دلت علیہ قرینتن، جس پر کیا کر رہا ہے قرینہ دلالت کر رہا ہے، تو آپ کنایا بنائیں گے او لا، یا کنایا او لا یجعل کذلک، یا ایسا نہیں کرے گا، نہیں کریں گے. معنی سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ تو کنایا کریں گے یہ مطلق بول کر، مطلق سے مقید کا کنایا کریں گے یا کنایا اگر نہ کریں یہ ثانی ہے، اور اگر کریں تو یہ کیا ہے، کنایہ کریں گے یا نہیں. تو جو نہ کنایہ کریں یہ اول ہوا، جو نہ کریں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں الثانی، ثانی کی مثال. ثانی کون تھا جس میں کنایہ نہیں کیا؟ کقولہ تعالی، جیسے اللہ کا یہ قول ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں دیکھیے مولانا عالم یعلم کے معنی ہوتا ہے جاننا، اس کے لیے مفعول چاہیے، کس چیز کو جاننا بھائی، کس چیز کو جاننا. لیکن یہاں پر اس کے لیے مفعول کو حذف نہیں کیا گیا، مفعول کو حذف کر دیا گیا، اس کو ذکر نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ نفس فعل کا اثبات مقصود تھا کس کے لیے، فاعل کے لیے. تو اس کو کس کے درجے میں اتارا گیا، فعل وہی باتیں جو شروع میں ہوئی تھی کہ مفعول کو حذف کیا، تو مقصد کیا تھا، آپ نفس فعل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کے لیے، تو اس صورت میں کیا کریں گے، اس کو کس کے درجے میں اتاریں گے، لازم کے درجے میں اتاریں گے. پھر مولانا جب لازم کے درجے میں اتار دیا، اب آپ اس کا کنایہ کریں گے اس سے یا کنایہ، اگر کنایہ نہیں کریں گے، یہ اس کی مثال چل رہی ہے. تو یہاں پر اس کو مولانا فعل لازم کے درجے میں اتار لیا گیا اور کنایہ بھی نہیں کیا گیا، تو معنی کیا ہوگا، یہ معنی ہوگا اے لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، من یوجد له حقیقت العلم، وہ شخص جس کے لیے پائی جائے کیا چیز، حقیقت علم. تو دیکھو نفس فاعل کے لیے نفس علم کو ثابت کر رہے ہیں، نفس فعل کو ثابت، مفعول کا تعلق ہے یہاں بس، وہ جس کے لیے بھی حقیقت علم پائی جائے، ومن لا یوجد، اور جس کے لیے نہ پائی جائے، یہ دونوں برابر نہیں ہو. تو یہ کلام ذکر کیا گیا مولانا، اصل میں تو مفعول تھا دین، حل یستوی الذین یعلمون الدین والذین لا یعلمون الدین، کیا وہ لوگ جو دین کو جانتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو دین کو، یعنی کیا عالم جاہل کے برابر ہو سکتا ہے، نہیں. تو اس دین کو حذف کر دیا گیا اور اس فعل متعدی کو کس کے درجے میں اتارا گیا، لازم کے درجے میں اتارا گیا، اس کیونکہ یہاں پر مذمت بیان کی جا رہی ہے جاہل کی، تو مذمت کے اندر مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہ وہ شخص جو دین کو نہیں جانتا، گویا اس کے پاس نفس علم ہی نہیں ہے، سرے سے کچھ بھی علم اس کے پاس سرے سے اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، حقیقت علم اس کے لیے ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ علم کئی ہو گئے نا مانا، علم جاننا دنیا کا دین کا بھی، علم جاننا دنیا کا بھی، تجارت ہے، کاشتکاری ہے، سینکڑوں کام ہے مولانا، لیکن یہ کلام لا کر مبالغہ پیدا کیا گیا کہ جس کے پاس دین کا علم نہیں گویا اس کے پاس کچھ بھی علم نہیں، اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، سرے سے نفس علم کی نفی کر دی۔ اچھا یہ کس کی مثال تھی، اول کی یا ثانی کی؟ تو کہتے ہیں یہ ثانی کو مقدم کیوں کیا، کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَ الثَّانِيَ، مقدم کیا ماتن نے ثانی کو، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ ثانی جو ہے بِاعتبار کثرت وقوعِهِ، کثرت وقوع کے اعتبار سے، اشد اہتماما بحالِهِ، حالِهِ اے بشانِهِ، حال اور شان کا ایک معنی، یہ زیادہ اشد ہے کس اعتبار سے، اہتمام بھی شانی ہی کے اعتبار سے زیادہ اشد ہے، یعنی زیادہ محتم بھی شان ہے، زیادہ بھی شان ہے، یہ کثرت وقوع کی وجہ سے ثانی، تو اس کو پہلے ذکر کیا۔ اصدقہ کی یہاں مولانا دو عبارتیں ذکر کریں گے، دیکھیے ایک عبارت علامہ سکاکی کی یہ ہے، کہتے ہیں السکاکی ذکر فی بحث افادت اللام الاستغراق، علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے کس چیز میں، لام بحث میں، کہ لام فائدہ دیتا ہے کس چیز کا، استغراق، لام کا استغراق کا فائدہ دینے کی بحث میں علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے، کیا ذکر کیا، یہ کلام شروع ہو گیا، انہو اذا کان المقام خطاب، مقام خطابیاں، کہ جب مقام کون سا ہو، خطابی ہو، ایک یہ عبارت ہے علامہ کس کی، علامہ سکاکی کی، ایک مولانا یہ چوتھی سطر میں آئے اس سے نیچے، ثم ذکر، پھر علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے فی بحث حذف المفعول، کس کی بحث میں، کیا ذکر کیا، انہ قد یکون، یہ کیا ہے، دوسری عبارت، تو آپ بتائیے مولانا ہمارا مسئلہ کون سا چل رہا ہے، حذف مفعول، ہمارا مسئلہ کیا چل رہا ہے، تو یہ دوسری عبارت ہماری بحث سے متعلق ہے، لیکن اس پہلی کو کیوں ذکر کیا، کہتے ہیں اس لیے کہ اس ثانی، توجہ سے، دو عبارتیں علامہ سکاکی کی ذکر کریں گے شارح بھائی، لے اور تعلق کس کا ہے، صرف دوسری بحث کا ہے، تو دوسری بحث میں آ رہا ہے ایک لفظ کہ یہ بات پہلے ذکر ہو چکی، دوسری بحث میں کیا آ رہا ہے کہ یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے، تو کہاں ذکر ہوئی ہے اس کو بتلانے کے لیے پہلی عبارت انہوں نے شارح نے ذکر کی، کہ یہ جو حذف مفعول کی بحث میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بات پہلے ذکر، اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے، اس پہلی عبارت کہ اس میں ذکر ہو چکی ہے، اس میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو، تو دو عبارتیں لائیں گے، دو عبارتیں دیکھیے، تو علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے لام کا استغراق کا فائدہ دینے کی بحث کے اندر، کہ انہو اذا کان المقام خطابی، یعنی بفتح الخا پڑھیں اس کو، جب مقام خطابی ہو مولانا، لا استدلالی، یعنی استدلالی نہ ہو، خطابی کیا معنی بھائی، ایک ہوتا ہے مولانا قیاس خطابی، قیاس خطابی، خطابت، وہ قیاس جو مرکب ہو ایسے قضیوں سے جو زن کا فائدہ دیں، وہ قیاس جو مرکب ہو کس سے، زن کا فائدہ دیں، اس کو کیا کہتے ہیں، قیاس خطابی، اور ایک وہ قیاس ہے جو یقین کا فائدہ دے، اس کو کیا کہیں گے، قیاس استدلالی، کیا کہیں گے، قیاس استدلالی، تو یہ جو کتابوں میں استعمال ہوتا ہے یہ قیاس استدلالی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کیا حاصل کرنا ہوتا ہے، یقین مقصد ہوتا ہے، اور یہ جو خطابی ہے یہ ظنی باتیں ہوتی ہیں مولانا، اور یہ عوامی محاورات میں اور خطیب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، خطیب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ظنی قسم کی باتیں کرتے ہیں، جیسے آپ نے گزشتہ دنوں تقریر سنی ہوگی مولانا، کیا کہتا ہے بھائی، کہتا ہے کہ میں اللہ کا نیک آدمی ہوں. بھئی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ کہ میں بیت اللہ کے اندر کئی دفعہ چکر لگا چکا ہوں. اب اس دلیل نے یقین کا فائدہ دیا؟ بھئی بیت اللہ کے اندر جانا کوئی ولایت کی دلیل ہے؟ بھئی وہاں تو مشرک بھی گھومتے رہتے تھے، ساری ساری عمر ان کی وہیں گزرتی تھی، سمجھ میں؟ تو ساری عمر ان کی وہاں گزری، بھئی بیت اللہ کے اندر سینکڑوں سینکڑوں مرتبہ داخل ہوئے ہوں گے، تو بلکہ انہوں نے تو تعمیر بھی کی بیت اللہ کی. بھئی تو یہ البتہ ایک زن آ گیا مولانا، کیا آ گیا؟ زن تو آ گیا کہ شاید واقعی بھئی اندر گیا ہے، تو اور عوام نے اس کو قبول بھی کر لیا کہ واقعی کیا ہوا. تو یہ مولانا عوامی بات ہے، مولانا تقریری بات ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطابی. کیا کہتے ہیں؟ خطابی کلام ہے یہ، استدلالی نہیں. استدلالی کلام ہوتا ہے جو یقین کا فائدہ دے. تو ایک ہے مقام خطابی، ایک ہے مقام استدلالی. خطابی مقام وہ ہے جہاں ظنی بات ہی کافی ہو، اور استدلالی وہ مقام وہ ہے جہاں ظنی بات کافی نہیں، بلکہ وہاں کیا طلب کیا جاتا ہے؟ یقین کو طلب کیا جاتا ہے کہ پکی بات کرو مولانا، پکی بات کرو. مثلا مولانا آپ علت سے استدلال کرتے ہیں، کس پر؟ معلول پر، کہ سورج ہے تو یقیناً دن بھی ہوگا، یا سورج تو نکلا ہوا ہے معلوم ہوا دن بھی. تو اس نے ظن کا فائدہ دیا یا یقین کا؟ یقین کا. اس کو استدلالی کہیں گے کلام. کیا کہیں گے؟ استدلالی کلام. تو علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے کہ جب مقام خطابی ہو، استدلالی نہ ہو، جیسے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے المؤمن غر کریم والمنافق خب لئیم. خب خب دونوں طرح صحیح ہے، لیکن روایت جو احادیث کی آتی ہیں ان میں خب ہے مولانا، اس لیے اس کو خب پڑھنا اولا ہے. المؤمن غر کریم، مومن سیدھا سادہ اور شریف و با اخلاق ہوتا ہے، اور منافق بڑا دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے. تو یہ حدیث آئی مولانا، اور یہ خطابی کی مثال ہے. حضور علیہ السلام نے مومن کے بارے میں حسن ظن کی بنا پر فرمایا کہ مومن کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا ہونا قطعی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن کیا ہو؟ مکار بھی ہو. بھائی تو دیکھا یہ مقام کلام خطابی ہوا. تو علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ جب مقام خطابی ہو، استدلالی نہ ہو مولانا، کیا ہو؟ استدلالی نہ ہو، تو ہم محمول ہوگا معرف باللام. محمول کی اس مقام خطابی کے اندر ایک معرف باللام آ گیا، اس معرف باللام کو محمول کریں گے کس کے اوپر؟ استغراق کے اوپر محمول کریں گے، چاہے مفرد ہو یا جمع ہو. کیوں محمول کریں گے استغراق پر؟ بعلت ایہام محمول کریں گے، بسبب ایک علت کے. وہ علت کیا ہے مولانا؟ ایہام ہے، یعنی وہم میں یہ بات ڈالنا ہے، وہم میں یہ بات ڈالنا ہے کہ ان القصد الی فرد دون آخر، کہ ارادہ کرنا ایک فرد کا بجائے دوسرے کے، مع تحقق الحقیقت فیہما، باوجود اس کے کہ دونوں کے اندر یہ حقیقت پائی جا رہی ہے. کیا ہے؟ ترجیح لأحد المتساویین علی الآخر، یہ ترجیح ہے دو متساویین کو میں سے ایک کو دوسرے پر. علامہ سکاکی فرما رہے ہیں کہ مقام ہو خطابی اور وہاں پر کیا آئے؟ معرف باللام آئے، تو یہ معرف باللام کس چیز کا فائدہ دے گا؟ استغراق کا. استغراق کا فائدہ اس لیے دے گا کہ متکلم نے معرف باللام ذکر کیا اور کوئی قرینہ قائم نہیں کیا کہ اس سے کوئی خاص فرد مراد ہے. اور اس معرف باللام کے مثلا چار افراد تھے. کتنے تھے؟ چار افراد تھے. اس نے یہ کوئی قرینہ نہیں قائم کیا جو یہ بتلاتا کہ یہ والا مراد ہے یا یہ والا مراد ہے یا یہ والا فرد مراد ہے. تو اس صورت میں یہ لام استغراق کا فائدہ دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات وہ مخاطب کے وہم میں ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ جو فعل ہے جی، اس فعل کو ایک کے لیے ثابت کرنا اور دوسرے کے لیے ثابت نہ کرنا یہ ترجیح بلا مرجح ہے. بھئی قرینہ قائم کیا کوئی کہ کون سا فرض مراد ہے؟ نہیں. جب قرینہ قائم نہیں کیا تو وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ فعل اس فعل کی حقیقت کیا ہے؟ سب میں پائی جا رہی ہے. اس کی حقیقت اس معرف باللام کی حقیقت سب میں پائی جا رہی ہے. مثلا المؤمن ہے, اس میں بھی ایمان موجود, اس میں بھی ایمان موجود, اس میں بھی موجود, اس میں بھی موجود, اور میں نے کوئی قرینہ قائم نہیں کیا کہ المؤمن سے کیا مراد ہے, یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے. تو مطلب میں آپ کے وہم میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر عموم ہے, سارے افراد مراد ہیں, اس لیے کہ ساروں کے اندر ایمان موجود, سارے آپس میں برابر ہیں. اب اگر آپ ایک کو کہیں یہ مراد ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے, اگر یہ مراد لینا چاہتے ہیں تو بھی کیا ہے؟ ترجیح بلا, کیونکہ ہیں سارے برابر. جب سارے برابر ہیں تو پھر کسی ایک کو مراد لینا اور دوسرے کو مراد نہ لینا یہ کیا ہے؟ ترجیح بلا مرجح ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مقام خطابی کے اندر متکلم نے کیا کیا؟ معرف باللام کو ذکر کیا اور کوئی قرینہ بھی قائم نہیں کیا کہ کوئی خاص فرد مراد ہے. تو گویا مخاطب کے وہ وہم میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ یہاں استغراق مراد ہے, کیونکہ اگر کسی ایک فرد کو مراد لوگے باقیوں کو مراد نہیں لوگے تو یہ کیا ہے؟ ترجیح بلا, اور ترجیح بلا مرجح تو درست نہیں. تو لازمی بات ہے کوئی خاص فرد نہیں مراد بلکہ سارے ہی افراد مراد ہیں. یہ معنی ہے بعلت ایہام, بسبب اس علت کے جو کہ کیا ہے؟ ایہام ہے, وہم میں ڈالنا ہے کہ ان القصد کے ارادہ کرنا الی فردین ایک فرد کا دون آخر نہ کہ دوسرے کا, باوجود اس کے کہ حقیقت سب میں پائی جا رہی ہے دونوں میں پائی جا رہی ہے, تو یہ ترجیح ہے لأحد المتساویین علی ایک, دو برابر چیزوں میں سے ایک کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ترجیح. اور جب دو برابر ہیں تو ترجیح کیسے دے رہے ہیں آپ؟ دونوں برابر ہیں تو کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے. ثم ذکر, پھر علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے فی بحث حذف المفعول, حذف مفعول کی بحث میں, انہ قد یکون القصد الی نفس الفعل, کے کبھی کبھار قصد کس کا ہوتا ہے مولانا؟ نفس فعل کا. بھئی حذف مفعول کی بات آئی مولانا, کس کی بات آئی؟ اور حذف مفعول میں ابھی آپ نے پڑھا کبھی کبھار فعل کو مفعول کو حذف کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ نفس فعل کو ثابت کریں. کس کے لیے؟ یہی بات کر رہے ہیں کہ کبھی حذف مفعول میں کبھی کبھار ارادہ کس کا ہوتا ہے؟ نفس فعل کا. لتنزیل المتعدی منزلت اللازمی, اس لیے کہ متعدی کو کس کے درجے میں اتارا گیا ہے؟ لازم کے درجے میں اتارا گیا ہے. ذہابن الی ما, آگے آ رہا ہے الی مانا, جاتے ہوئے کس کی طرف مولانا؟ مانا کی طرف, ذہاب کرتے ہوئے مانا کی طرف, ذہاب کرتے ہوئے مانا کی طرف. جیسے آپ یوں کہتے ہیں فلانن یعطی, فلانن یعطی, تو دیکھو اب دنانیر کو حذف کیا, کیوں؟ آپ اس کے معنی کی طرف چلے گئے, آپ نے اس کو لازم کے درجے میں اتار لیا. آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں, کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ یفعل الاعطاء, کہ فلاں کیا کرتا ہے؟ اعطاء کا فعل کرتا ہے. ویوجد ہذہ الحقیقتا, اور وجود دیتا ہے اس حقیقت کو. فلاں کیا کرتا ہے؟ اس حقیقت کو, حقیقت اعطاء کو وجود دیتا ہے. تو آپ چلے گئے صرف نفس فعل اعطاء کو ثابت کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ فائل کے لیے ثابت کر رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو آپ کس کی طرف گئے مولانا؟ فلان یعطی کے معنی کی طرف چلے گئے. آپ نے نفس فعل کو ثابت کیا کس کے لیے؟ فائل کے لیے. جی ایہاماً للمبالغتی بالطریق المذکوری, مبالغے کا وہم ڈالتے ہوئے اس طریقہ کی وجہ سے جو ذکر کیا گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کبھی کبھار مفعول کو حذف کیا جاتا ہے کس لیے؟ کہ آپ کس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ نفس فعل کی طرف چلے جاتے ہیں, نفس فعل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو مخاطب کے ذہن میں مبالغے کا وہم ڈالتے ہیں, مبالغے کا, اسی طریقے پر جو کہ مذکور ہو چکا اوپر. تو دیکھا یہ لفظ آیا بالطریق المذکور، جو طریقہ اوپر مذکور ہو چکا، اوپر مولانا کیسے آیا تھا مبالغہ، الف لام آیا تھا، مقام خطابی میں تھا اور وہاں پر کوئی قرینہ موجود نہیں تھا کوئی خاص فرد مراد ہو، تو پھر آپ نے اس کو کس پر محمول کیا تھا، اس کلام کو استغراق پر محمول کیا تھا، کس پر، ہاں تو آپ نے مبالغے کا وہم ڈالا، مبالغہ پیدا کیا تھا، مبالغے کا وہم ڈالا تھا کہ بھئی اس کے سارے افراد میں، اس کے اندر بھی ایمان، اس میں بھی ایمان، اس میں بھی ایمان اور اس میں بھی ایمان، کسی ایک کو لے لیں مراد تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، لہذا کوئی ایک مراد نہیں ہے بلکہ سارے مراد ہیں، سارے مراد ہیں۔ تو آپ نے مبالغے کا وہم پیدا کیا۔ اسی طرح جہاں پر مفعول کو آپ نے حذف کر دیا اور مقام بھی کون سا ہے، خطابی ہے، تو اس صورت میں یہ حذف مفعول بھی کس چیز کا فائدہ دے گا، عموم کا فائدہ دے گا، کس چیز کا، عموم کا فائدہ دے گا۔ آپ نے ضرب زید عمرن، عمرن کو حذف کر دیا، کیوں، آپ کی غرض یہ ہے کہ صرف ضرب کو کس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، زید کے لیے، آپ نے تو پھر آپ نے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا، فعل لازم کے درجے میں اتار لیا، اور مقام خطابی ہے اور مقام خطابی میں کس چیز کا فائدہ دے گا، مبالغے اور استغراق کا فائدہ دے گا۔ گویا آپ مخاطب کے وہم میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس ضرب، یہ ضرب جو زید کے لیے ثابت ہے، اس کا تعلق، اس کا احتمال تھا کس سے، ان چار افراد سے تعلق ہونے کا، ہو سکتا ہے اس پہ ہوتی واقع، اس پر واقع ہوتی یا اس پر واقع ہوتی، تو ان میں سے چاروں جو ہیں اس احتمال کے اندر برابر ہیں، اور کسی ایک کو مراد دیا جائے تو یہ کیا ہے، ترجیح بلا مرجح ہے، بلکہ اس کے سارے ہی افراد کیا ہیں، مراد ہیں۔ تو آپ نے مفعول کو حذف کر کے بطور مبالغے کا وہم پیدا کیا، اور کیا کیا، استغراق کا فائدہ دیا کہ ایک آدھ مفعول مراد نہیں ہے بلکہ اس کے سارے ہی مفاعیل مراد ہیں۔ ایہاماً للمبالغۃ بالطریق المذکور، مبالغے کا وہم ڈالتے ہوئے اس طریقہ کی وجہ سے جو مذکور ہے، کہاں مذکور ہے، فی افادت اللام الاستغراق کا، لام کا فائدہ دینا، کس چیز کا، لام کا، بھئی استغراق پڑھو، یہ مفعول ہے افادہ کے لیے، لام کا فائدہ دینا، کس چیز کا فائدہ دینا، استغراق کا، اس کی بحث میں جو مذکور ہوا اس طریقے کے مطابق۔ فجعل المصنف، پس بنایا مصنف نے قوله علامہ سکاکی کے اس قول کو، علامہ سکاکی نے کیا فرمایا تھا، بالطریق المذکور، علامہ سکاکی کے اس قول کو مصنف نے بنایا اشارتن، کیا بنایا، اشارہ بنایا، کہ اس کے ذریعے اشارہ ہے، الی قوله، اس قول کی طرف، ثم اذا کان المقام، وہ پہلے والی عبارت لے آؤ، اذا کان المقام خطابیا، اس کی طرف اشارہ بنایا، یہ پوری عبارت ذکر کی، ثم اذا کان المقام خطابیا لا استدلالیا حمل المعرف باللام علی الاستغراق، اس کی طرف اشارہ بنایا، والیہ اشارہ، اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ، یعنی ماتن نے کیا کیا، طریق مذکور سے اشارہ لیا، کس کی طرف، مراد اس قول کی طرف، اور بتلایا کہ طریق مذکور سے کیا مراد ہے، وہ طریقہ جو کہاں ذکر ہوا تھا، لام استغراق میں ذکر ہوا تھا، چنانچہ خود بتلا رہے ہیں بقول، اس قول کے ساتھ، ثم عباد کون الغرض ثبوت اصل الفعل، بعد غرض کے ہونے کے، کیا غرض تھی، غرض کیا تھی مولانا، بھئی آپ نے کیا کیا تھا، مفعول کو حذف کیا تھا، کس لیے حذف کیا تھا، آپ کی غرض کیا تھی، نفس فعل کو ثابت کرنا چاہتے تھے، کس کے لیے، یعنی اصل فعل کے لیے، اصل فعل کو ثابت کرنے کی غرض ہونے کے بعد، وتنزیل ہی منزلت اللازمی، اور اس فعل کو کس کے درجے میں اتارنے کے بعد، لازم کے درجے میں اتارنے کے بعد، من غیر اعتبار کنایت، اور کنایہ کا اعتبار بھی جب نہ کیا گیا ہو، تو اذا کان المقام خطابیا، جب مقام کون سا ہو، خطابی ہو، خطابی کون سا مقام ہے، کہتے ہیں یکتفا فیہ بمجرد الظن، یرحمک اللہ، جس میں اکتفا کیا گیا ہو مولانا کس پر؟ صرف ظن پر اکتفا کیا گیا ہو، لا استدلالیا، مقام استدلالی جب نہ ہو. استدلالی کون سا مقام؟ یطلب فیہ الیقین البرہانی، جس کے اندر کس کو طلب کیا جائے؟ یقین برہانی کو طلب کیا جائے، یقین. تو افاد المقام اول افاد المقام مقام اول فعل ذالکا، تو مقام او بمانے وہ کے ہے، تو وہ مقام اور فعل فائدہ دے گا اس غرض کا. کس کا دے گا؟ دیکھیے مولانا ترتیب سے سنو بھائی، لمبی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، ہم نے کیا کیا؟ مفعول کو حذف کیا. ہماری غرض کیا تھی؟ نفس فعل کو ثابت کرنا ہے. کس کے لیے؟ فاعل کے لیے. چنانچہ ہم نے اس فعل متعدی کو کس کے درجے میں اتارا؟ فعل لازم کے درجے میں اتارا. پھر اس فعل لازم کے ذریعے ہم نے کنایا بھی نہیں کیا. کس سے؟ مطلق بول کر مقید مراد بھی، تو کنایا بھی نہیں لیا. اور پھر مقام بھی کون سا تھا؟ خطابی ہے. کیا ہے؟ ہاں دوبارہ سنو ذرا، آپ نے کیا کیا؟ مفعول کو حذف کیا. آپ کی غرض کیا ہے؟ نفس فعل کا اس بات کرنا چاہتے ہیں فاعل کے لیے. اور آپ نے لہذا فعل متعدی کو کس کے درجے میں اتارا؟ لازم کے درجے میں اتارا. اور پھر مولانا آپ نے اس کے ذریعے کنایا بھی نہیں کیا. اور پھر مولانا مقام بھی کون سا تھا؟ خطابی تھا. تو یہاں پر یہ خطابی مقام کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ استغراق کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا؟ استغراق کا فائدہ دیتا ہے. اور غرض آپ کی کیا تھی؟ نفس فعل کا اثبات. کس کے لیے؟ تو نفس فعل کا اثبات، آپ کی غرض بھی حاصل ہو جائے گی اور تعمیم بھی حاصل ہو جائے گی. آپ کی غرض بھی حاصل ہو جائے گی اور تعمیم بھی حاصل ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ کیونکہ یہ تو آپ کی غرض تھی، یہ تو حاصل ہوئی، ساتھ مقام خطابی تھا، اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تعمیم اور استغراق کا فائدہ دیا. تو یہ دونوں فائدے کیا ہوں گے؟ یہی بات کر رہے ہیں، افاد المقام او الفعل ذالکا، فائدہ دے گا مقام یا فعل اس کا بھی. کس چیز کا؟ ایکون الغرض ثبوتہ لفاعلہ او نفیہ عنہ مطلق، کہ غرض کیا تھی؟ ثبوت فعل للفاعل یا نفی فعل عن الفاعل مطلقا، یہ غرض کا بھی فائدہ دے گا مع تعمیم، اور ساتھ تعمیم کا بھی فائدہ دے گا فی افراد الفعل. کس کے اندر افراد ہے؟ کہ سارے افراد مراد ہیں مولانا. دفعا للتحکم، بھائی تعمیم کا فائدہ کیوں دے گا؟ دفعا للتحکم، تحکم کو دور کرتے ہوئے. تحکم کیا معنی مولانا؟ ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح. بھئی تعمیم کا فائدہ اس لیے دے گا نا کہ ان میں سے اگر آپ اس کو بھی اس کو مراد لیں تو یہ کیا ہے؟ ترجیح بلا مرجح. یہ مراد لیں تو یہ بھی مرجح. تو آپ نے ترجیح بلا مرجح کو ہٹایا بھائی، کہ ترجیح بلا مرجح تو درست نہیں ہے. جب بلا مرجح درست نہیں ہے اور کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے تو اب یقیناً کیا ہے؟ سارے ہی مراد ہیں. دور کرتے ہوئے مولانا تحکم کو جو لازم آ رہا تھا، من حملہ علی فرد دون آخر، کہ اگر آپ اس کو محمول کریں ایک فرد پر، نہ کہ ایک پر محمول کریں دوسرے پر نہ کریں، تو اسے ترجیح بلا مرجع لازم آ رہی تھی، تو اس کو دور کرنے کے لیے تعمیم کا فائدہ اب حاصل ہوگا. وہ تحقیق، تحقیق اس مسئلے کی یہ ہے مولانا، ان مانا یعطی، اس صورت میں یعطی کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یفعل الاعطاء. کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کہا فلان یعطی، کیا معنی؟ فلان یفعل الاعطاء اور مقام اعطاء. تو آپ نے مولانا نفس فعل کو ثابت کیا، کس چیز کا؟ فاعل کے لیے. تو آپ نے فعل متعدی کو کس کے درجے میں اتارا؟ لازم کے درجے میں. اور آپ نے اس کے ذریعے کنایا بھی نہیں کیا. اور مقام بھی کون سا ہے؟ خطابی ہے. اور آ رہا ہے الف لام، اور الف لام کس چیز کا فائدہ دے گا؟ استغراق کا فائدہ دے گا. دیکھا کیسے؟ فلان یعطی کا کیا معنی؟ فلان یفعل الاعطاء. الاعطاء آیا یا نہیں؟ الاعطاء پر الف لام ہے، اور مقام کون سا؟ تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تو دیکھا فلان یعطی کو ہم نے کس کے معنی میں لیا ہے؟ یفعل الاعطاء. فعل اعطاء المعرف بلام الحقیقت، اعطاء جو معرف بلام حقیقت ہے وہ محمول ہوگا مقام خطابی میں على استغراق الاعطاءات، کس پر استغراق ہے؟ کہ تمام اعطاءات کو یہ شامل ہے، وہ شمولیہ اور ان کے شمول کا، مبالغتن کس لیے فائدہ دے گا استغراق اور شمول کا؟ مبالغے کی وجہ سے، لئلا یلزم ترجیح احد المتساویین علی الاخر، تاکہ دو متساویین میں سے ایک کی ترجیح دوسرے پر لازم نہ ہے. اس پر ایک اشکال ہوا، آپ کی غرض کیا تھی؟ نفس فعل کا اثبات کس کے لیے؟ مطلقاً. کیا تھا؟ یعنی فعل میں عموم اور خصوص کا اعتبار
نہیں.
نفس فعل ثابت کر رہے ہیں نا، مطلقاً ثابت کر رہے ہیں، اس میں عموم اور خصوص ہے؟
نہیں،
عموم اور خصوص نہیں. اور اب کہہ رہے ہیں مقام خطابی فائدہ کس چیز کا دے گا؟ تعمیم کا. استغراق مقام خطابی کس چیز کا فائدہ دے گا؟ استغراق کا. استغراق کیا ہوتی ہے؟ تعمیم ہے نا، تعمیم کا فائدہ دے گا، اور تعمیم کے اندر عموم آئے گا. کیا آئے گا؟ تو یہ تو مولانا دو زدین جمع ہو گئیں. آپ نے پہلے کہا تھا فعل مطلق ہے، نہ اس میں عموم کا اعتبار ہے اور نہ، اور اب کہہ رہے ہیں اس میں عموم ہے. ادھر کہہ رہے ہیں عموم و خصوص نہیں ہے، اور ادھر آ رہے ہیں عموم، اور یہ دونوں فائدے حاصل ہو رہے ہیں. تو دو زدین آپس میں حاصل ہو رہی ہیں، یہ درست نہیں ہے. تو علامہ طفتازانی جواب دیں گے، نہیں بھائی نہیں، یہ ان میں آپس میں کوئی منافات نہیں ہے. بھائی غرض یہ ہے کہ عموم و خصوص کا ارادہ، عموم و خصوص کا ارادہ نہیں، ارادہ نہیں ہے لیکن وہ حاصل ہو رہا ہے. اس میں کیا خرابی ہے بھائی؟ آپ کا ارادہ عموم و خصوص کا نہیں تھا تو، لیکن وہ پھر بھی حاصل ہو رہا ہے. بس صرف اتنا فرق ہے کہ حاصل بلا قصد ہو رہا ہے. حاصل آپ کا قصد عموم و خصوص کا نہیں تھا، آپ مطلقاً چلے تھے مولانا. کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ مطلقاً فعل کا اس بار، لیکن ساتھ ساتھ کیا آ گئی؟ تعمیم. تو یہ آپ کا قصد تو نہیں تھا لیکن حاصل ہو گئی، تو اس میں کوئی خرابی نہیں کہ آپ کا ارادہ تو عموم و خصوص کا نہیں تھا لیکن عموم آ گیا، عموم آ گیا، اس میں کوئی منافات نہیں. جی لا يقال، یہ نہ کہا جائے افادت التعمیم ينافی، کہ تعمیم کا افادہ یہ تو منافی ہے. کون الغرض ثبوتا والنفی مطلقاً، کہ غرض کیا ہے؟ ثبوت اور نفی مطلقاً غرض ہے. اے من غیر اعتبار عموم ولا خصوص، یعنی نہ عموم کا اعتبار ہے اور نہ خصوص کا اعتبار ہے. تو یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ تعمیم اس کے منافی ہے. لئنا نقول، کیونکہ ہم کہتے ہیں لا نسلم ذالک، ہمیں یہ تسلیم نہیں. فإن عدم کون شیء معتبرا فی الغرض لا يستلزم عدم کونه مفادا من الکلام، کہ ایک چیز کا معتبر نہ ہونا کس چیز کے اندر؟ غرض میں. ایک چیز کا معتبر نہ ہونا لا يستلزم، یہ مستلزم نہیں ہے کس چیز کو؟ عدم کونہ مفادا من الکلام، کہ وہ کلام سے مفاد بھی نہ ہو. فتعمیم مفاد غیر مقصود، تو تعمیم اس کا فائدہ ہوا، حاصل ہوا، اور غیر مقصود ہے. ولبعضهم في هذا المقام تخيلات فاسدة، اور بعض لوگوں کے اس مقامات پر تخیلات فاسدہ ہیں، کچھ خیالات فاسدہ ہیں. لا طائل تحتها، کہ جن کے تحت ان خیالات کے تحت کوئی فائدہ نہیں، ان کو ذکر کرنے کا کوئی فلم نتعرض لها، تو ہم بھی اس کے پیچھے نہیں پڑے بھائی، ان کے پیچھے ہم نے ان کو ذکر ہی نہیں کیا. یہاں تک بحث سمجھ میں آگئی بھائی سب کو اچھی طرح؟ اچھا. والاول، اول سے کیا مراد ہے؟ بتایا تھا نا، وہ جس کو آپ نے فعل لازم کے درجے میں اتار لیا. آپ یہ مطلق بول کر، یہ مقید مراد ہوگا یا مراد
نہیں؟
اگر مراد ہے تو آپ کنایا کر رہے ہیں، مطلق بول رہے ہیں، اور ارادہ کس کا ہے؟ تو والاول، اول کون سا؟ وہ ان یجعل الفعل مطلقاً، کہ بنایا جائے وہ فعل جو مطلق تھا، اس کو کنایا بنایا جائے. عنہ اے عن الفعل، اس فعل سے جو متعلق تھا کس سے؟ مفعول بھئی، یہ فعل مطلقاً تھا اور یہ فعل متعلق تھا کس سے؟ مفعول مخصوص سے. تو آپ نے اس فعل مطلق کو کنایا بنایا اس مفعول سے، متعلق ہے کس سے؟ مفعول مخصوص کے ساتھ. کقول البحتری، جیسے بحتری شاعر کہتا ہے فی المعتز باللہ، معتز باللہ خلیفہ کے بارے میں تعریضاً بالمستعین باللہ، کس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے؟ مستعین باللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. یہ دو بھائی تھے مولانا خلیفہ متوکل علی اللہ کے بیٹے تھے، معتز باللہ اور مستعین باللہ، اور ان دونوں میں خلافت کے بارے میں جھگڑا رہتا تھا. خلیفہ معتز باللہ بنا اور مستعین باللہ کیا تھا، اس سے پھر بھی جھگڑتا رہتا تھا. تو شاید اب معتز باللہ جو خلیفہ ہے اس کی مدح کر رہا ہے اور مستعین باللہ کی کیا کر رہا ہے، مذمت بیان کر رہا ہے. دیکھیے مولانا، تو یہ مولانا اس دیکھنا عجیب مثال ہے. ہم مطلق بولیں گے اور مراد کون لیں گے؟ مقید لیں گے. شجوح الصادح وغیظ عداہ، عدا جمع ہے عدوون کیا جی، عیدن. شجوح الصادح، اس کے حاسدوں کا غم، شج غم مولانا مغموم ہونا، وغیظ اور غصہ غضب، اس کے حاسدوں کا غضب غم اور اس کے دشمنوں کا غضب. ان یرا، وہ یہ ہے ان یرا مبصر، ان کے دیکھے کوئی دیکھنے والا، ویسمع واعن اور سنے کوئی سننے والا. واعن کا معنی سن کر یاد رکھنے والا، مراد سننے والا ہے. کہ اس کے دشمنوں کے لیے باعث غم کیا ہے؟ کوئی دیکھنے والا پایا جائے، کوئی دیکھنے والا، وہ دیکھنا ہے کسی دیکھنے والے کا اور سننا ہے کسی، تو کوئی بھی دیکھنے والا پایا جائے یہ اس کے دشمنوں کے لیے باعث غم اور باعث غضب ہے، اور کوئی بھی سننے والا پایا جائے تو یہ اس کے دشمن خلیفہ کے دشمنوں کے لیے باعث غم اور باعث. تو دیکھو مولانا، دو افعال ذکر ہوئے تقریر میں، پہلے ہی سنا دیتا ہوں، سن لو بھائی. یہاں پر دو افعال ذکر ہوئے، ایک یرا اور ایک یسمع. یرا بھی دیکھنا کی بھی مفعول چاہتا ہے، کس چیز کو دیکھا بھائی؟ رأیتو زیدن. اور اسی طرح سمیع، یہ بھی مفعول چاہتا ہے، سمیعتو کلامک، میں نے آپ کا کلام سنا. تو سننے کے لیے بھی مفعول چاہیے، رؤیت کے لیے بھی مفعول چاہیے، لیکن شاعر نے کیا کیا، یرا کے مفعول کو حذف کر دیا، اور اسی طرح سما کے مفعول کو حذف کر دیا. اور اس کی غرض کیا تھی مولانا؟ مطلق فعل کو کس کے لیے ثابت کرنا تھا؟ فاعل کے لیے. یہ مفعول کو حذف کیا، مطلق فعل کو ثابت کرنا تھا کس کے لیے؟ فعل کو فاعل کے لیے ثابت کرنا تھا، یعنی مفعول کا وہاں اعتبار ہی نہیں. تو اس فعل متعدی کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ لازم کے درجے میں اتار لیا، لازم کے درجے میں، کہ کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی دیکھنے والا دیکھے، کوئی سننے والا سنے. پھر مولانا اس فعل، یہ مطلق ہوا، بولا تو مطلق لیکن کنایا کیا، اور مراد کیا لیا؟ مقید بھائی. تو یہ مطلق فعل تھا، اس کا تعلق کسی مفعول کے ساتھ نہیں تھا، اور یہ رؤیت ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک خاص مفعول سے ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی دیکھے کس چیز کو؟ دیکھنا میرے ممدوح کی خوبیوں کو. دیکھنا کس کو؟ ممدوح کی خوبیوں کو. تو یہاں دیکھو، یہ فعل رؤیت ہے لیکن مطلق ہے، یا اس کا خاص مفعول آ رہا ہے؟ اس کا کیا آ رہا ہے؟ خاص مفعول آ رہا ہے. اسی طرح مولانا سما، سننا، بولا مطلق لیکن مراد مطلق سننا مطلق نہیں، بلکہ مراد کیا ہے؟ خاص سننا. کس چیز کو؟ میرے ممدوح کی خوبیوں کو سننا، میرے ممدوح کی خوبیوں اور اس کی خبروں کو سننا. تو دیکھو، بولا مطلق اور اس سے مراد کیا لیا؟ یہ والا مقید، جس کا تعلق ایک مخصوص مفعول کے ساتھ تھا. رویت کے ساتھ بھی تعلق تھا کس کا؟ مخصوص مفعول کا. اور سما کے ساتھ بھی تعلق تھا. دیکھیے وہاں، اَن يَكُونَ ذُو رُؤْيَةٍ، کہ ہو مولانا کوئی دیکھنے والا، وَذُو سَمْعٍ، اور کوئی سننے والا. فَيُدْرِكَ بِالْبَصَرِ، تو وہ پائے گا، پاتا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ کس چیز کو؟ مَحَاسِنَهُ. ہاں، کوئی دیکھنے والا ہو تو وہ پائے گا اپنی نظروں کے ساتھ میرے ممدوح کے خوبیوں کو. وَبِالسَّمْعِ أَخْبَارَهُ، اور کانوں کے سنے گا مولانا کس چیز کو؟ اس کے کانوں کے ساتھ سنے گا اس کی خبروں کو، الظاہرت الدالت علی استحقاق الامامتی، وہ خبریں جو ظاہر ہیں اور دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ میرا ممدوح خلافت کا مستحق ہے. کیا ہے بھئی؟ میرے ممدوح کی جو بھی کوئی دیکھنے والا ہوگا، جو بھی کوئی سننے والا ہوگا، وہ میرے ممدوح کی خوبیوں کو سنے گا، میرے ممدوح کی خوبیوں کو دیکھے گا، ان خوبیوں کو سن کر، ان خوبیوں کو دیکھ کر اس کو یقین ہو جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ خلافت کا مستحق صرف یہی ہے، اس کا بھائی نہیں ہے جو دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ وہ مستحق ہے امامت کا، دون غیر ہی، نہ کہ اس کا غیر. فلا یجدو نصب عطفن علی یدرک، یہ منصوب ہے، عطف ہے کس پر مولانا؟ یدرکہ پر. المنصوب، جو یدرکہ بھی کیا ہے؟ منصوب، کیونکہ اس کا عطف یکونہ پر ہو رہا ہے اور یکونہ منصوب ہے. فلا یجدو آدا، دیکھا تو مولانا، جب بھی کوئی دیکھنے والا ہوگا وہ کیا دیکھے گا؟ میرے ممدوح کی خوبیوں، اور جب بھی کوئی سننے والا ہوگا وہ کیا سنے گا؟ میرے ممدوح کی خوبیوں کے بارے میں خبریں سنے گا. پس ان کو پتہ چل جائے گا کہ خلافت کا مستحق صرف میرا ممدوح ہے، کوئی اور اس کا مستحق نہیں. تو لہذا جب سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ خلافت کا تو یہی مستحق ہے، اس کا مخالف مستحق نہیں، تو اس کے مخالف کے لیے کوئی راستہ رہے گا کہ جھگڑا کرے کہ مجھے خلافت دو؟ اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا مولانا، کیونکہ اس کے اندر استحقاق ہی نہیں. فلا یجدو اعداؤہ، بس نہیں پائیں گے اس کے دشمن، وحسادہ، اور اس کے حاسدین، الذین، وہ حاسدین اور وہ دشمن، یتمنون الامامتا، جو تمنا کر رہے ہیں کس چیز کی؟ خلاف. وہ نہیں پائیں گے، کیا نہیں پائیں گے؟ الا منازعتہ الامامتا، اس سے امامت کا جھگڑا کرنے کی طرف سبیلا، کوئی راستہ. فالحاصل، حاصل بحث یہ ہے کہ شاعر جو ہے، انہ نزل یرا، اس نے اتارا یرا اور یسمع کو، منزلت اللازمی، کس کے درجے میں؟ لازم کے درجے میں. من یصدر عنہ السما، یعنی وہ شخص جس سے سما کا صدور ہو، والرؤیتی، اور جس سے صدور ہو، والرؤیت، جس سے رؤیت کا صدور ہو، من غیر تعلق بمفعول مخصوص، بغیر اعتبار کیے کہ اس کا تعلق ہے کسی مفعول، لازم کے درجے میں اتارا نا، تو کسی مفعول کا اعتبار ہے نہیں. ثم جعلہما، پھر بنایا ان دونوں کو شاعر نے، کنایتین، کنایا عن الرؤیت والسماع، اس رؤیت اور سماع سے، المتعلقین بمفعول مخصوص، کہ جن کا تعلق کس سے تھا؟ مفعول، کون سا تھا مفعول مخصوص؟ میرے ممدوح کی خوبیاں دیکھنا اور میرے ممدوح کی خوبیوں کے بارے میں خبریں سننا. تو اس مطلق کو بول کر وہ مقید مراد لیا. بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے؟ اچھا، وہ ہوا مفعول مخصوص کے ساتھ اس کو کنایہ بنایا اس رؤیت اور سما سے جن کا تعلق کس سے تھا؟ مفعول مخصوص کے ساتھ. بھئی مفعول مخصوص کیا تھا؟ وہ ہوا محاسنہ و اخبارہ، اس کے محاسن تھے اور اس کی خبریں تھیں. تو کنایا مراد لیا. کیا کیا مولانا؟ مطلق بولا اور مراد مقید ہے، یعنی اس کا تعلق کسی مفعول سے نہیں اور اس کا تعلق کس سے؟ مفعول سے، ہاں، مفعول مخصوص سے. تو یہ مطلق بول کر اس نے کیا مراد لیا؟ مقید مراد لیا. اور اس کو انہوں نے کیا کہا؟ کنایہ کے طریقے پر. بھئی کنایہ کے طریقے پر کیسے ہے؟ کنایہ تو کس کو کہتے ہیں؟ ملزوم بول کر ناظم. مثلا میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص لمبے قد والا ہے، یہ صراحتن ہے، میں کنایہ کے طور پر کہتا ہوں فلاں شخص کی حمائل لمبی ہے. حمائل کیا ہے؟ بھئی حمائل کے لمبے ہونے کے ساتھ لازم ہے کیا؟ قد کا بھی لمبا ہو. تو میں کہنا تو یہی چاہتا تھا، لیکن بطریقے کنایہ کے میں نے کہا فلاں لمبا ہے کہ فلاں کی حمائل. تو دیکھو کنایہ کس کو کہتے ہیں؟ ملزوم بول کر لازم مراد. کہتے ہیں یہاں تو کنایہ بن ہی نہیں سکتا، آپ نے کیسے کنایہ بنا دیا؟ کنایہ تو کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم مراد لینا، اور یہ کون سا فعل ہے؟ مطلق. اور یہ کون سا فعل ہے؟ مقید. اور مطلق کے مطلق ملزوم ہونا چاہیے اور مقید کیا ہونا چاہیے؟ پھر کنایا ہوگا، کیونکہ آپ یہ بول کر یہ مراد لے رہے ہیں، تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ ملزوم، اور یہ کیا ہونا چاہیے؟ لازم. حالانکہ مطلق کے ساتھ مقید لازم نہیں، مطلق کے ساتھ بلکہ معاملے کے برعکس ہے، مقید کے ساتھ کون لازم ہے؟ مطلق لازم ہے. مقید کے پیٹ میں مطلق بھی موجود ہے، یہ مقید ہے نا جی، اس میں سے مفعول گرا دو کیا رہ گیا؟ مطلق بن گیا. تو ہر مقید کے پیٹ میں مطلق موجود ہے مولانا، تو مقید کے ساتھ مطلق لازم ہے، نہ کہ مطلق کے ساتھ مقید لازم ہے. تو یہ تو کنایا بن ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ برعکس کر رہے ہیں، خود ہی آپ نے ایک ضابطہ بتلایا تھا. جواب دیتے ہیں مولانا، ملازمت ہے تو نہیں دونوں کے اندر، یہ اس کے ساتھ یہ لازم تو نہیں، لیکن شاعر نے دعوی ملازمت کر دیا، شاعر نے کہ اس کے ساتھ یہ لازم ہے، اس کے ساتھ یہ لازم ہے. کس طرح جی بھائی؟ اس طرح کہ جو بھی دیکھنے والا ہوگا میرے ممدوح کی خوبیوں کو ضرور سنے گا، کیونکہ وہ بڑی شہرت تک پہنچ چکی. یہ نہیں ہو سکتا کوئی دیکھنے والا تو ہو اور میرے ممدوح کی خوبیاں، تو جو بھی دیکھنے والا ہوگا اس کے ساتھ لازم ہے میرے ممدوح کی خوبیوں کو. تو دیکھو لازم لزوم آیا یا نہیں، اور یہ اس نے دعویٰ کیا، یہ معنی ہے مولانا بدعاء الملازمت بین مطلق الرؤیت و رؤیت آثارہ، ملازمت کا دعویٰ کرتے ہوئے مطلق رؤیت اور رؤیت آثار ہی و محاسن ہی. آثار و محاسن ایک معنی، اس کے خوبیاں اور اس کے علامت اور نشانات معنی. تو مطلق رؤیت اور رؤیت محاسن کے اندر کیا، کس کس کا دعویٰ کر دیا؟ ملازمت کا. وکذا بین مطلق السماع و سماع اخبار ہی، اسی طرح دعویٰ ملازمت کا دعویٰ کر دیا مطلق سماع میں اور سماع و سماع اخباری ہی، اور اس کی خبروں کے سماع کے اندر. لدلالتی، بھئی ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کیا کیا؟ پہلے متعدی تھا، اس کے مفعول کو حذف کر دیا، اور پھر آپ نے اس کو فعل لازم کے درجے میں اتار لیا، اور پھر اس سے مراد کیا لیا؟ بھئی آپ یہیں پر کہہ دیتے مفعول محذوف ہے، آسان سی بات تھی، اتنا لمبا چکر چلانے کی ضرورت نہیں. پہلے مطلق بنا دیا اور پھر بعد میں پھر کہہ رہے ہیں مطلق بول کر مراد پھر بھی وہی مقید. کہتے ہیں مولانا یہ مبالغے پر دلالت کرتے ہوئے، مبالغے پر اگر ہم پہلے سے محذوف مان لیتے تو مبالغہ نہ ہوتا. اب کیا آیا دیکھو کس طرح. لدلالتی، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے. علی ان آثارہ و اخبارہ، کہ اس کے جو نشانات ہیں میرے ممدوح کے، و اخبارہ اور اس کی جو خبریں ہیں. قد بلغت، وہ پہنچ چکی ہیں. من الکثرت والاشتہاری، کس میں؟ کثرت اور شہرت کے اندر پہنچ چکی ہیں. الی حیث، اس حد تک. یمتنع خفاؤہا، کہ ممتنع ہے ان کا چھپ جانا. اس کی اتنی شہرت ہو چکی ہے کہ اس کا چھپنا ممکن ہی نہیں ہے. فیبصرھا کل راع، اس کو دیکھتا ہے ہر دیکھنے والا اس کی خوبیوں کو. ویسمعھا کل واع، اور سنتا ہے اس کی خوبیوں کے بارے میں ہر سننے والا. بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے شاعر، کہتا ہے بلکہ لا یبصر الراء الا تلک الآثار، کہ دیکھنے والا صرف اس کے ممدوح کی خوبیوں ہی کو دیکھتا ہے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا. ولا یسمع الواع الا تلک الاخبار، اور سننے والا نہیں سنتا مگر اسی کی خبروں کو. اسے کہ اتنی شہرت ہو چکی، اتنی شہرت کہ جب بھی کوئی سننے والا پایا جائے گا وہ میرے ممدوح کی خوبیوں کو دیکھے گا، بلکہ خوبیوں کو ہی دیکھے گا نہیں، صرف خوبیوں کو دیکھے گا اور کسی چیز اور کسی کی خوبیوں کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ اوروں کے اندر خوبیاں موجود ہی نہیں. جب موجود ہی نہیں تو دیکھے گا صرف کس کی خوبیاں؟ ممدوح کی. فذکر المظلوم، ذکر کیا مظلوم کو، اراد اللازم، اور ارادہ کس کا کیا؟ لازم کا کیا. علی ما ہوا طریق الکنایتی، بنا بر اسی طریقے کے جو، بنا بر اسی کے جو کیا ہے؟ طریقہ ہے کنائے کا. ففی ترک المفعول، پس مفعول کو ترک کرنے کے اندر، والاعراض عنہ، اور اس سے اعراض کرنے کے اندر، اشار، یہ خبر دینا مقصود ہے کہ بِأَنَّ فَضَائِلَهُ، کہ اس کے ممدوح کے فضائل جو ہیں، قد بلغت من الظهور والكثرت، وہ پہنچ چکے ہیں ظہور اور کثرت میں، الى حیث، اس حد تک، یکفی فیہا، کہ کافی ہے اس کے اندر، مجرد ان یکون ذو سمع و ذو بصر، کہ پایا جائے کوئی سننے والا اور پایا جائے کوئی دیکھنے والا، حتی یعلم، تاکہ یہ جان لیا جائے، انہ المتفرد بالفضائل، کہ وہ تنہا ہے کس کے اندر، ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، انہ یفوت ھذا المعنی، کہ یہ معنی فوت ہو جاتا ہے، عند ذکر المفعول او تقدیره، کہ جب ہم کس کو ذکر کریں، مفعول کو ذکر کریں یا اس کو مقدر، اگر مفعول کو ذکر کریں یا مقدر کریں تو اس صورت میں اتنا مبالغہ نہیں، لیکن اب شاعر نے کیا کیا، مقدر نہیں مانا بلکہ اس کو لازم کے درجے میں اتارا، اور یہ کہا کہ دنیا میں کوئی بھی دیکھنے والا پایا جائے اور کوئی بھی سننے والا پایا جائے تو یہ اس کے دشمنوں کو غضبناک کرتی ہے یہ بات. کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی دیکھنے والا پایا جائے گا وہ کیا کرے گا؟ دیکھنے والا صرف میرے ممدوح ہی کی خوبیوں کو سنے گا اور صرف میرے ممدوح ہی کی خبروں کو سنے گا، جس کی وجہ سے اس دیکھنے اور سننے والے کو پتا چل جائے گا کہ خلافت کا مستحق صرف یہی ہے، دوسرا نہیں. تو لہذا ہر کوئی بھی سننے والا پایا جائے تو ان کو غضب غصہ چڑھتا ہے، کوئی بھی دیکھنے والا پایا جائے تو ان کو، تو دیکھو کتنا مبالغہ کر دیا کہ میرے ممدوح کے فضائے بے انتہا شہرت کو پہنچ چکے ہیں. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، بھئی آپ کو کیا بتلایا تھا کہ مفعول کو حذف کرتے ہیں یا تو غرض کیا ہوگی، نفس فعل کو ثابت کرنا ہوگا کس کے لیے، یا یہ غرض نہیں ہوگی بلکہ ساتھ آپ کس کا مفعول کا تعلق کا اعتبار پھر بھی، میں بول تو ضرب زیدن رہا ہوں لیکن عمر کا اعتبار پھر بھی کر رہا ہوں. عمر کو میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ آپ کو عمر کے بارے میں پہلے سے ہی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ عمر کی پٹائی کس نے کی، تو میں کیا کہتا ہوں، ضرب زید، تو عمران کو محذوف کر دیا کیونکہ آپ کا سوال اس پر قرینہ موجود ہے. تو میں نے جو آپ کو کہا ضرب زید، کیا یہ میں نے مطلق فعل کو اس بات کیا زید کے لیے، یا مفعول کا تعلق بھی ملحوظ ہے یہاں، مفعول کا تعلق بھی، ہاں اس کو تو میں نے صرف حذف کیا، حذف اس لیے کیا کہ اس پر کیا موجود ہے، قرینہ موجود ہے. اَيْ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ عِنْدَ عَدْمِ ذِكْرِ الْمَفْعُولِ، اور اگر غرض نہ ہو مولانا جبکہ مفعول کو ذکر نہ کیا گیا ہو، کس کے ساتھ؟ فعل متعدی کے ساتھ، وہ فعل متعدی جس کا اسناد ہو رہا ہے فاعل کی طرف، کیا غرض نہ ہو مولانا، اثباتہ لفاعلہ اور نفیہ عنہ مطلقاً، مطلقاً فاعل کے لیے اثبات یا مطلقاً فاعل سے نفی کے غرض نہ ہو، بل قصد تعلقہ بمفعول غیر مذکور، بلکہ ارادہ کیا گیا ہے اس فعل کے تعلق کا مفعول غیر مذکور کے ساتھ. میں نے کہا تو ضرب زید، لیکن میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں مطلق فعل ثابت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میرا ارادہ کیا ہے کہ اس فعل کا تعلق ہے ایک مفعول غیر مذکور کے ساتھ ہے. تو اس صورت میں وجب التقدیر، مقدر ماننا واجب ہے مفعول کو، بحسب القرائن، کس اعتبار سے؟ قرینوں کے اعتبار سے، الدالت علی تعین المفعول، جو دلالت کر رہے ہیں کس پر مولانا، مفعول کے متعین ہونے پر، لئن ان عامن فعام و ان خاصن فخاص، اگر وہ جس دلالت جس پر کر رہے ہیں قرینے وہ جس پر قرینہ دلالت کر رہا ہے، عبارت کیوں ہے مولانا، ان کان المدلول علیہ بالقرینت عاما فهو عام وان کان المدلول علیہ بالقرینۃ خاصا فهو خاص، یعنی جس پر قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ عام ہے تو وہ عام ہوگا، اور جس پر قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ خاص ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی کبھی مفعول عام ہوگا اس میں عموم ہوگا، کبھی مفعول کیا ہوگا؟ خاص ہوگا اس میں خصوص ہوگا. تو قرینہ اگر یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں عام ہے تو کیا سا مفعول مقدر نکالو؟ عام مقدر نکالو. اگر قرینہ یہ بتلا رہا ہے کوئی مخصوص مفعول مراد ہے تو وہاں کیا کرو؟ مخصوص مفعول کو مقدر نکالو. ولما وجب التقدیر، اور جب واجب ہو گیا مقدر ماننا، تعین انہ مراد، تو متعین ہو گئی یہ بات کہ وہ مفعول مراد بھی ہے. مفعول کیا ہے؟ وہ محذوف من اللفظ لغرض، البتہ محذوف ہے لفظوں سے کسی غرض کی وجہ سے. فاشار الى تفصیل الغرض بقوله، پس اشارہ کیت غرض کی تفصیل کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ. خلاصہ کلام یہ مولانا کہ مفعول کے مقدر ماننے کے لیے وہ مفعول جس کو مقدر ماننا واجب ہے، وہ مفعول جس کو مقدر ماننا واجب ہے، اس کے لیے دو شرطیں ہیں مولانا. ایک شرط کیا ہے؟ کہ وہاں کوئی قرینہ ہونا چاہیے جو دلالت کر رہا ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی غرض بھی ہونی چاہیے. آپ نے کیوں حذف کیا؟ میں نے کہا ضاربہ زید، عمران کو میں نے ذکر نہیں کیا، اس کو کیا کیا؟ محذوف ہے یہاں پر، تو اس کو مقدر ماننا واجب ہے. اب کیا ہے مقدر ماننا؟ مقدر ماننے کے لیے کہ یہاں عمرن موجود ہے، جو بھی ترکیب کرے گا وہ کیا کہے گا؟ یہاں پر عمرن موجود ہے، اس کو کیا کرو؟ مقدر نکالو. تو اس مقدر وجوب کے لیے دو شرطیں ہیں مولانا. کتنی؟ ایک قرینہ ہونا چاہیے، اور قرینہ کیا تھا آپ کا سوال تھا، اور دوسرا کوئی غرض ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ بغیر غرض کے بھی حذف نہیں، اور بغیر قرینے کے بھی حذف نہیں. ثم الحذف اما للبیان بعد الابہام، پھر غرض یا تو کیا ہوگی مولانا کہ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کس کے بعد؟ ابہام کے بعد. ابہام کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ فعل مشیر. دیکھو بھائی، پھر شروع سے ساری بحث سنو. آپ نے یہ پڑھا مولانا کہ کبھی کبھار مفعول کو حذف کرتے ہیں، جب حذف کیا جائے گا آپ کی غرض یا تو یہ ہوگی کہ آپ نفس فعل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، کس کے لیے؟ فاعل کے لیے. یا نفس فعل کو ثابت نہیں کرنا چاہتے بلکہ فعل کے ساتھ اس کے مفعول کے ساتھ تعلق بھی ملحوظ ہوگا، ملحوظ فعل کا مفعول کے ساتھ تعلق بھی. اگر نفس فعل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کے لیے، تو وہ دو تین صفوں میں لمبی بحث گزر گئی. اب دوسرے حصے کی طرف آ گئے کہ آپ نے مفعول کو حذف بھی کیا، اور آپ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ نفس فعل کو فاعل کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ حذف کرنے کے باوجود ابھی بھی وہ مفعول کیا ہے؟ مراد ہے. وہ مفعول ابھی بھی کیا ہے؟ مراد ہے. تو اس صورت کے اندر مفعول کو مقدر ماننا واجب ہے، اور اس پر کوئی قرینہ دلالت کرنا چاہیے، قرینہ ہونا چاہیے جو اس پر کیا کرے؟ دلالت کرے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ کوئی غرض بھی ہونی چاہیے. ایک تو حذف پر جہاں پر مقدر ماننا واجب ہے اس کے لیے کتنی شرطیں؟ پہلے کیا؟ قرینہ موجود، اور دوسری شرط غرض بھی ہونی چاہیے. تو یہ تو بتلا دیا کہ قرینہ ہونا چاہیے، اوپر عبارت میں بحسب القرائن الدالت. اب آگے بتلا رہے ہیں غرض کی تفصیل، بتلا رہے ہیں کہ یہ بھی غرض ہو سکتی ہے، یہ بھی غرض ہو سکتی ہے، اور یہ بھی غرض ہو. ثم الحذف اما للبیان بعد الابہام، پھر مولانا حذف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ ابہام کے بعد ایک چیز کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیان کرنا چاہتے ہیں. مثلا مولانا کما فی افعل المشیت والارادہ، جیسے کہ فعل مشیت اور ارادہ، فعل مشیت اور ارادے کے اندر مولانا آپ عموماً مفعول کو حذف کر دیتے ہیں، وجہ یہ کہ وہ آگے جزا کے اندر ذکر ہوتا ہے، فعل مشیت اور ارادے میں مفعول کو کیا کرتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ جب یہ شرط واقع ہو رہا ہو، کیا واقع ہو رہا ہو، شرط کے اندر واقع ہو رہا ہو. مثلا اگر میں چاہتا تو تمہاری مدد کرتا، اگر میں تو اگر میں چاہتا یہ شرط تو میں تمہاری مدد کرتا، یہ کیا ہے، عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، ادھر توجہ کرو، بس تھوڑا سا سبق رہ گیا. اگر میں کیا کہتا ہوں، اگر میں چاہتا تو میں تمہاری، تو دیکھو اگر میں چاہتا یہ کیا ہے، شرط، میں تمہاری مدد کرتا یہ کیا ہے، تو شرط کیا ہے، شرط کیا، اگر میں چاہتا، تو چاہنے کے لیے کوئی چیز مفعول چاہیے یا نہیں چاہیے، کیا چاہتے، مفعول ذکر ہے، مفعول ذکر نہیں، کیوں یہاں پر مفعول کو ذکر نہیں کیا، وجہ یہ ہے کہ آگے جزا آ رہی ہے، جزا سے پتہ چل رہا ہے کہ مفعول کیا ہے، کیا مفعول ہے یہاں پر، اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تو میں تمہاری کیا کرتا، مدد کرتا، تو میں نے شروع پہلے میں سے مفعول مدد کرنے کو کیا کر لیا، حذف کر لیا، کیوں، کیونکہ میں ابہام پیدا کرنا چاہتا ہوں، ابہام پیدا کرنا چاہتا ہوں، وجہ یہ کہ آگے جزا کے اندر اس کی کیا آ رہی ہے، اس کا بیان آ رہا ہے، تو شروع میں جب ابہام پیدا ہوا، اگر میں چاہتا، ابہام پیدا ہو گیا، ابہام پیدا ہوا تو مخاطب کے ذہن میں طلب پیدا ہوئی کہ کیا ہے اس کا مفعول، یہ کیا چاہتا بھائی، آگے جزا میں جب اس کا بیان آیا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، اور شوق کی وجہ سے کیا ہوا، وہ طالب ہو گیا اس کا، اور جب طلب کے بعد آگے جا کر اس کو مفعول کا پتہ لگا تو وہ بات اس کے دل میں اچھی طرح راسخ ہو. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کیا کرتے ہیں مولانا، کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، مفعول کو حذف کرتے ہیں، جیسے کہ افعال مشیت کے اندر، کیونکہ آگے اس کا کیا آ رہا ہوتا ہے، بیان آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں مولانا، کتنی، ایک شرط یہ کہ فعل مشیت کیا ہونا چاہیے، شرط میں آنا چاہیے، اگر میں چاہتا شرط ہے یا نہیں مولانا، ایک شرط میں آنا چاہیے، دوسرا اس مفعول کا تعلق فعل مشیت کے ساتھ غریب اور نادر نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ استعمال عام ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، نادر نہیں ہونا چاہیے، اگر نادر ہو تو پھر بھی حذف نہیں کر سکتے. کما فی فعل المشیت والارادتی، جیسے کہ فعل مشیت اور ارادے کے اندر ہوتا ہے، ونحوہما، اور ان جیسے افعال کے اندر، اذا وقع شرطا، جبکہ یہ فعل مشیت کیا واقع ہو، شرط واقع ہو، فان الجواب يدل عليه، اس لیے کہ جواب دلالت کرے گا مفعول پر، ويبينه، جواب شرط دلالت کرے گا مفعول پر اور اس کو بیان کر دے گا، لكنه، لیکن انما يحذف، اس کو اسی وقت حذف کیا جائے گا، ما لم يكن تعلقه به، اي تعلق الفعل المشیت بالمفعول، جب تک کہ فعل مشیت کا تعلق مفعول کے ساتھ غریباً غریب نہ ہو، جب تک فعل مشیت کا تعلق مفعول کے ساتھ انوکھا اور نادر نہ ہو تو پھر حذف کریں گے، اگر انوکھا یا نادر ہو تو پھر حذف کیسے، آگے مثالیں آئیں گی بھائی، دیکھیے، فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو کیا دے دیتے، ہدایت دے دیتے، تو دیکھو شاء، فلو شاء شرط، لہداکم اجمعین، یہ کیا ہے، جزا، تو فلو شاء، اگر اللہ چاہتے، کیا چاہتے، مفعول محذوف ہے، اور وہ کیا ہے، اگلے جملے نے بتلا دیا مولانا، وہ کیا ہے، تمہاری ہدایت، اگر اللہ تمہاری ہدایت چاہتے تو تمہیں کیا دے دیتے، تو دیکھو مشیت کا تعلق ہدایت کے ساتھ نادر ہے یا عام ہے، عام ہے، نادر نہیں ہے مولانا. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتے تو ان سب کو ہدایت دے دیتے، ای لو شاء ہدایتکم لہداکم اجمعین، اگر اللہ تمہاری ہدایت چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے، فانہ لما قیل، اس لیے کہ جب یہ کہا گیا لو شاء، اگر اللہ چاہتے، جب صرف یہ کلام، جب اتنا کلام آیا لو شاء، اگر اللہ چاہتے، پتا چلا سامع نے، علم السامع، اور سامع کو پتا چل گیا، ان ہناک شیئا، یہاں پر کوئی چیز ہے، علقت المشیت علیہ، جس پر مشیت کیا ہے، معلق ہے، جس کے ساتھ مشیت کا تعلق ہے، یعنی مفعول محذوف ہے یہاں پر کوئی، لیکنہ مبہم، لیکن وہ کیا ہے؟ مبہم ہے. فاذا جی ابھی جواب، تو جب جواب کو لایا گیا، بجواب شرط، جواب شرط کو جب لایا گیا، سارا مبینا، تو وہ جواب شرط اس کے لیے کیا بن گیا؟ مبین بن گیا. وہذا اوقاف النفس، اور یہ زیادہ واقع ہے فی، یہ چیز زیادہ واقع ہونے والی ہے نفس میں. تو فعل مشیہ مفعول کو کبھی حذف کیا جاتا ہے، کس لیے؟ بیان بعد الابہام کے لیے. پہلے ابہام لانا مقصد ہے، بعد میں اس کا بیان. جیسے فعل مشیت کے اندر جب وہ شرط واقع ہو، اس کے مفعول کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے، بشرطے کہ اس مفعول کا تعلق مشیت کے ساتھ انوکھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے پہلے ابہام آ جائے گا، ابہام کے بعد طلب پیدا ہوگی دل کے اندر، اور طلب کے بعد جب مفعول حاصل ہوگا تو وہ دل میں اچھی طرح جم کر بیٹھ جائے گا. بخلاف ما اذا کان تعلق فعل المشیت غریبا، بخلاف اس کے کہ اگر فعل مشیت کا تعلق اس مفعول کے ساتھ کیا ہو؟ غریب، انوکھا ہو. فانه لا يحذف حينئذ، تو اس صورت میں اس کو حذف نہیں کی. کما فی قوله، جیسے شاعر کے اس قول کے اندر ہے، ولو شئت ان ابکی دما لبکیته علیہ ولکن ساحت البصر اوسعه. شاعر کا بیٹا مولانا مر گیا، تو اس پر اظہار غم کرتے ہوئے یہ شعر کہہ رہا ہے، اگر میں چاہتا ان اب کی دمن کہ میں اس پر خون روؤں، لبکیتہ، تو میں اس پر خون روتا، علیہ اس پر، ولیکن ساحت البصر اوسع، لیکن صبر کا میدان بڑا وسیع ہے، یعنی صبر نے میری مدد کی اور مجھے رونے سے روک لیا. تو دیکھا مولانا، ولو شئت، ترکیب دیکھو، ترکیب دیکھو مولانا، ولو شئت، لو فعل شرط، لو فعل حرف شرط، شئت فعل بفاعل، ان مصدریہ، اب کی فعل، ترکیب پہ غور کرنا بھائی، یہ ساری ترکیب سے متعلق بات ہے. اب کی فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل، دمن مفعول اب کی کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اب کی دمن پورا جملہ فعلیہ ہوا. پھر مولانا اس اب کی دمن پر ان داخل ہے، اس ان نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا، تو یہ کیا بنا؟ یہ اب بتاویل مفرد، یہ مفعول بن گیا کس کے لیے؟ شیطو کا. تو یہ ان اب کی دمن، یہ مفعول ہے کس کا؟ شیطو. تو اس ان اب کی دمن مفعول کو عبارت میں ذکر کیا شاعر نے. کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ مشیت کا تعلق اس رونے، آنسوں کے ساتھ رونے کے ساتھ تو ہے، لیکن خون کے ساتھ رونے کے ساتھ اس کا تعلق عام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ غریب ہے، انوکھا ہے. تو چونکہ انوکھا ہے، اس لیے اس نے اس کو ذکر نہیں کیا، اور اس کو حذف نہیں کیا، اور اس کو یہاں پر ذکر کیا. بات سمجھ میں آئی؟ فَإِنَّ تَعَلُّقَ فِعْلِ الْمَشِيَّةِ بِبُكَاءِ الدَّمِ غَرِيبٌ، اس لیے کہ فعل مشیت کا تعلق بکائے دم کے ساتھ کیا ہے؟ غریب ہے. فَذَكَرَهُ، اسی لیے شاعر نے اس کو کیا کر دیا؟ ذکر کیا. لِيَتَقَرَّرَ فِي نَفْسِ السَّامِعِ، تاکہ یہ پختہ ہو جائے سامع کے نفس میں. فَيَأْنُسُ بِهِ السَّامِعِ، تو سامع اس سے کیا ہو جائے؟ بھئی دیکھو مولانا، ادھر دیکھو، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِي دَمًا، اگر میں اس پر خون رونا چاہتا، تو یہ ان اب کی دمن کیا ہے؟ مفعول مشیت کا، اور مشیت کا اس کے ساتھ تعلق عام ہے یا غریب ہے؟ غریب ہے. جب غریب ہے تو اب اس کو حذف نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے. تو ایک دفعہ ان اب کی دمن ذکر ہو گیا، ایک دفعہ ان اب کی. آگے پھر آ رہا ہے لبکیتہ، ہو ضمیر بھی کسی کو راجع ہے، اگر میں اس پر خون رونا چاہتا تو میں اس پر خون روتا، تو ہو ضمیر بھی کس کو راجع؟ جزا کے اندر. بھئی لبکائی تو ہو نہیں آرہا، بھئی ہو ضمیر بھی کس کو راجے؟ اسی ان اب کی دمن کو راجے ہیں مولانا، ان اب کی دمن کو راجے ہے. تو کتنی دفعہ ذکر آیا؟ دو دفعہ. تو مشیت کا مفعول اگرچہ جزا میں بھی آ رہا ہے، لیکن چونکہ غریب ہے، لہٰذا یہاں بھی ہم نے شرط نے بھی اس کو حذف نہیں کیا، تو یہاں بھی ذکر کر دیا، اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جزا میں جا کر کیا ہوا؟ پھر ذکر ہو گیا، اور تھا غریب، لیکن جب ایک دفعہ ذکر ہوا، پھر دوبارہ ذکر ہوا، تو اب سامع کے دل میں اچھی طرح بات بیٹھ گئی، اور وہ اگرچہ غریب تھا، لیکن دو دفعہ آنے کی وجہ سے اب اس سے مانوس ہوا، اور بات اس کے دل میں جم گئی. یہ معنی ہے فذکرہ اس کو ذکر کیا لیتقرر فی نفس السامع تاکہ وہ کیا ہو جائے مولانا پختہ ہو جائے سامع کے نفس میں فیأنس بہ السامع تو سامع اس سے کیا ہو جائے مانوس ہو جائے وَأَمَّا قَوْلُهُ باقی یہ کہنا مولانا شاہ جی ماتن نے کیا بات کی مولانا کہ فعل مشیت کے مفعول کو حذف کیا جاتا ہے کب حذف کیا جاتا ہے جب کہ مشیت کا تعلق اس کے ساتھ غریب نہ ہو اگر غریب ہو تو حذف نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں آگے ایک شعر ذکر ہوا مولانا شاگلا شاعر تو اس کی شرح کرتے ہوئے امام مترزی فرماتے ہیں کہ وہاں بھی مولانا آ رہا ہے دیکھئے فلو شئت ان اب کی تو یہاں بھی ان اب کی ذکر ہے مولانا تو امام مترزی فرماتے ہیں کہ یہاں پر مفعول کو کیوں نہیں حذف کیا کہتے ہیں اس لیے کہ فعل کا مشیت کا تعلق اس سے غریب تھا مشیت کا تعلق اس سے کیا تھا اور آپ نے خود ضابطہ بیان یہی ضابطہ تو آپ بھی بیان کر رہے ہیں کہ مشیت کے ساتھ تعلق غریب ہو تو اس کو کیا کریں گے کہتے ہیں امام صاحب تلخیص فرماتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں یہاں پر مفعول کو حذف نہیں کیا گیا بلکہ ذکر کیا گیا ہے لیکن ذکر کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ فعل کا مشیت کا تعلق غریب ہے بلکہ اس وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بیان ہی نہیں ہے اور غرض کیا تھی بیان بعدل مشیت میں کیوں حذف کیا جاتا ہے فعل عام کو کیونکہ آگے اس کے جواب میں اس کا کیا آ رہا ہوتا ہے ذکر آ رہا ہوتا ہے تو پہلے مبہم رکھتے ہیں کیونکہ آگے خود بخود بیان آئے گا اور آپ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر بھی کیا کیا اس کو حذف کرنا چاہیے تھا کیونکہ آگے اس کا بیان آ رہا ہے لیکن حذف کیوں نہیں کیا کیونکہ اس کا تعلق مشیت کے ساتھ کیا ہے غریب کہتے ہیں نہیں مشیت کے ساتھ غریب ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا بلکہ اس لیے ذکر کیا کہ آگے اس کا بیان نہیں آ رہا اور ہم نے کیا کہا تھا آگے بیان خلاصہ کلام یہ مولانا مشیت کا کیا ہے کیا ہے مشیت کے مفعول کو حذف کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں خلاصہ کلام کیا مشیت کا مفعول ہم حذف کریں گے دو شرطیں ایک شرط کیا کہ آگے اس کا بیان آنا چاہیے کیا آنا چاہیے بیان آنا چاہیے اور دوسری شرط کیا کہ فعل کا تعلق اس سے غریب بھی نہیں ہونا چاہیے فعل کا تعلق اگر اس مفعول کا تعلق کیا ہو مفعول کا تعلق غریب ماتن نے آپ کو یہ بتلایا مولانا کہ مشیت کے مفعول کو حذف کریں گے کب حذف کریں گے جبکہ مشیت کا تعلق اس کے ساتھ غریب نہ ہو عام ہو اس کے ساتھ اور دوسری شرط یہ کہ آگے اس کا بیان بھی تو آنا چاہیے کیونکہ غرض ہی کیا تھی بیان بعدل ابہام تو بیان بھی آنا چاہیے دو شرط تو یہ جو شعر ہے اس کے اندر امام مترزی کیا فرماتے ہیں مفعول کو کیوں ذکر کیا آگے اس میں تو دونوں کا اتفاق ہے صاحب تلخیص بھی فرماتے ہیں کہ مفعول ذکر ہے اور امام مترزی بھی فرماتے ہیں مفعول لیکن کیوں ذکر ہے وجہ میں اختلاف ہے امام مترزی فرماتے ہیں اس لیے ذکر ہے کہ مشیت کا تعلق کس سے غریب تھا اور جب غریب ہو تو کیا کرتے ہیں اور صاحب تلخیص فرماتے ہیں نہیں ذکر اس لیے کیا کیونکہ آگے اس کا بیان نہیں آ رہا کیونکہ آگے بھی بقیتو ہے پہلے بھی بقیتو ہے لیکن اس بقا اور اس بقا میں فرق ہے یہاں اول سے مراد بقائے حقیقی اور ثانی سے کیا مراد بقائے بقائے تفکری بقائے تو مولانا پہلے سے مراد ہے بقائے حقیقی اور ثانی سے کیا مراد ہے بقائے تفکری تو ثانی اول کا بیان بن سکتا ہے یہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے تو یہ اس کے لئے بیان ہی اور ہم نے کیا کہا تھا کہ آگے اس کا کیا آنا چاہیے تو یہاں تو اگر آپ حذف کر لیتے تو آگے بیان بھی نہیں آ رہا، تو پھر مسئلہ مشکل ہو جاتا، سمجھ پتہ نہ چلتا. جی وَأَمَّا قَوْلُهُ، باقی ماتن کا یہ کہنا فلم، جی ہاں باقی شاعر، کسی شاعر کا یہ قول فلم يبقی من الشوق، باقی نہیں چھوڑا میرے اندر عشق نے غیر تفکری، سوائے کس کے؟ تفکرات کے. فلو شئت ان ابکی، اگر میں چاہتا رونا، بکیت تفکرن، تو میں کیا روتا؟ تفکر روتا. فلیس منہ، یہ اس قبیل سے، یعنی اس میں مفعول کو غرابت کی بنا پر مفعول کے حذف کو ترک کیا گیا ہے، اور یہ ترک غرابت کی وجہ سے. وَأَمَّا قَوْلُهُ، اور باقی شاعر کا یہ قول فَلَمْ يُبْقِ مِنِّي، بس باقی نہیں چھوڑا مجھ میں الشَّوْقُ، شوق نے یعنی عشق نے، مجھ عشق نے میرے اندر باقی نہیں چھوڑا غیر تفکری، علاوہ کس کے؟ تفکرات، تفکرات کے علاوہ اور کوئی چیز عشق نے مجھ میں باقی نہیں چھوڑی، تصورات ہی رہ گئے ہیں. فلو شئت ان اب کیا، اگر میں رونا چاہوں، اب کی تفکرن، اگر میں تفکر رونا چاہوں، یعنی آنسو نہیں بلکہ کیا، یعنی تفکر بہانا چاہوں، تو بقیت تفکرن، تو میں تفکرات بہا سکتا ہوں، تفکرات بہا سکتا ہوں. فَلَيْسَ مِنْهُ، یہ مولانا اس قبیل سے نہیں ہے، یہ جو ہماری بحث چل رہی ہے اس قبیل سے نہیں ہے. ہماری بحث کیا تھی؟ اَيْ مِمَّا تُرِكَ فِيهِ حَذْفُ مَفْعُولِ الْمَشِيَّتِ، کہ جس کے اندر ترک کیا گیا ہے حذف مفعول مشیت کو، یعنی مشیت کے مفعول کے حذف کو کیا کیا گیا ہے؟ ترک کیا گیا ہے. بنا ان علی غرابت تعلقها به، بنا بر اس کے کہ بنا بر غریب ہونے کے مفعول کا تعلق کس کے ساتھ؟ مشیت کے تعلق غریب ہونے کی وجہ سے کس کے ساتھ؟ مفعول کے ساتھ. علامہ ذہب الیہ صدر الافاضل، بنابر اس کے جس کی طرف گئے ہیں کون والا نا؟ صدر الافاضل امام مطرزی، امام زمخشری، علامہ زمخشری کے شاگرد جس طرف گئے ہیں، فی زرام السقطی، اپنی کتاب زرام السقط کے اندر گئے ہیں، کس بات کی طرف گئے ہیں؟ یعنی کہ من بیانیہ ہے ما کا ان المراد، کہ مراد یہ ہے لو شئتو، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے اگر میں چاہوں، ان اب کی تفکرن، کہ میں تفکر روؤں، تو بقیت تفکرن، تو تفکر رو سکتا ہوں، مراد یہ ہے مولانا. امام مطرزی، ہماری بحث یہ چل رہی تھی کہ مولانا مشیت کے مفعول کو حذف کریں گے بشرطے کہ اس کا تعلق مشیت کے ساتھ غریب نہ ہو، اگر اس مفعول کا تعلق مشیت کے ساتھ غریب ہے تو اس کو حذف نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے. تو امام مطرزی نے ذکر کیا اس شعر کو اور کہا اس شعر کے اندر بھی شاعر نے کہا فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِي تَفَكُّرًا، اگر میں تفکر رونا چاہوں تو تفکر رو سکتا ہوں، تو شیتو کا مفعول ان اب کی تفکرن اس نے ذکر کیا مولانا، ان اب کی تفکرن ذکر کیا. کیوں ذکر کیا؟ امام مطرزی کیا فرماتے ہیں کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ مشیت کا تعلق اس کے ساتھ غریب ہے، اور آپ نے خود بتلایا ابھی کہ غریب ہو مشیت کا تعلق تو اس مفعول کو حذف نہیں کرتے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. امام صاحب کتاب آپ کو بتلا رہے ہیں نہیں بھئی، یہاں مفعول کے حذف کو ترک کیا گیا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر اس کا تعلق غریب ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس اول مفعول کا آگے بیان نہیں آ رہا، اور ہم نے کہا تھا کہ حذف کریں گے تاکہ بیان بعد الابہام ہو جائے، پہلے ابہام آ جائے، آگے کیا آ جائے؟ بیان آ جائے. اور یہاں اگر آپ حذف کر دیتے تو اول سے مراد بقائے حقیقی اور ثانی سے مراد بقائے تفکری، تو مولانا ثانی اول کے لیے بیان نہیں بن سکتا، کیونکہ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو سمجھ میں آیا؟ نفس مسئلہ میں دونوں کا اتفاق. امام مترزی بھی فرماتے ہیں حذف مفعول کو ترک کیا گیا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، صاحب کتاب بھی کہتے ہیں حذف مفعول کو، یعنی مفعول کو ذکر کیا گیا ہے، البتہ اس کی وجہ کے اندر اختلاف. امام مترزی نے فرمایا مفعول کو ذکر کیا، کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ مشیت کا تعلق اس کے ساتھ غریب ہے، اور جب غریب ہو تو حذف نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں. جبکہ صاحب تلخیص کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قبیل سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مفعول کو ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ مفعول کو وہاں حذف کرتے ہیں. دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ تعلق غریب ہو، دوسری شرط کیا؟ کہ تعلق غریب نہ ہو پھر بھی پھر حذف کرتے ہیں. نیز دوسری شرط یہ کہ آگے اس کا کیا آنا چاہیے؟ بیان بھی آنا چاہیے. تو یہاں اگر یہاں پر اس کو اس لیے حذف کیا گیا کیونکہ آگے اس کا بیان نہیں آ رہا، آگے اس کا بیان نہیں آ رہا، کیونکہ دونوں الگ الگ بکا ہیں، مراد ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. تو دیکھو اب پھر ذرا شعر پہ آؤ. فلو شئت ان ابکی بقیت تفکرن، بقیت تفکرن مفعول ہے. اب کی اس کی تنازع فعلین کی قبیل سے ہے مولانا. اب کی اول چاہتا ہے میرے لیے مفعول بنے، بقیت ثانی چاہتا ہے میرے لیے مفعول بنے. تو ہم نے کیا کیا مولانا؟ یہ جو ہے تفکرن کو اول سے متعلق کر دو. کس سے متعلق کر دو؟ اول. اگر میں تفکر رونا چاہوں تو بقی تو اس ثانی سے حذف کر دیا، ثانی سے کیا کیا؟ حذف. اور آپ نے پڑھا ہے مفعول کو ثانی سے حذف کرنا بھی جائز ہے تنازع فعلین کے باب میں، کیونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے، اس کو حذف بھی کر دیا جائے تو کوئی خرابی نہیں آتی. تو یہ تنازع فعلین کی قبیل سے ہے. تفکرن کا تعلق اب کی اول سے ہے، بقیت ثانی کے لیے تفکرن محذوف ہے. تو امام مترزی کے کیا ذکر کیا کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے اگر میں تفکر رونا چاہوں تو میں تفکر رو سکتا ہوں، اور بقائے تفکر چونکہ غریب ہے، مشیت کے ساتھ اس کا تعلق غریب ہے، لہذا اس کو حذف نہیں کیا بلکہ کیا کر دیا. امام صاحب کتاب بتلاتے ہیں نہیں بھائی، یہاں اس کے حذف کو ترک کیا گیا، لیکن اس کی وجہ غرابت نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ کہ آگے اس کا بیان نہیں آ رہا، بلکہ آگے اس کا بیان بلکہ وہ الگ بکائے. اول سے مراد بکائے حقیقی ہے، اور ثانی سے کیا مراد ہے؟ بکائے تفکری ہے. اسی لیے تو امام مترزی کے نزدیک تفکرن مفعول ہے اب کی اول کا، اور بقیتو کے لیے کیا ہے؟ مفعول محذوف ہے. اور صاحب کتاب کے نزدیک اب کی بقیتو کے لیے ہی تفکرن کو مفعول بنایا، اور اب کی کے لیے مفعول کیا نکلا لیں گے؟ دموعان. اگر میں آنسو رونا چاہوں تو پھر نہیں رو سکتا بلکہ کیا بہنا شروع ہو جاتے ہیں؟ تفکرات. جی. فلم یحذف مولانا من ان المراد، یعنی کہ مراد یہ ہے لو شئت ان اب کیا تفکرن، اگر میں تفکر رونا چاہوں بقیت تفکرن تو میں تفکر رو سکتا ہوں. فلم یحذف مفعول المشیت، مفعول مشیت کو حذف نہیں کیا گیا. ولم یقل لو شئت بقیت تفکرن، یہ نہیں کہا گیا لو شئت مفعول کو حذف کر دیں اور کیا کہیں بقیت تفکر، تو جزا ذکر کر دیں ان اب کی کو حذف کر دیں، ایسا نہیں کیا گیا. کیوں؟ لأن تعلق المشیت ببقاء تفکر قریب، اس لیے کہ مشیت کا تعلق بقاء تفکر کے ساتھ کیا ہے؟ غریب ہے. کہ تعلقها ببقاء الدم، جیسے کہ مشیت کا تعلق بقاء دم کے ساتھ بھی کیا تھا؟ غریب تھا. تو جیسے پچھلی مثال میں ان اب کی دمن کو ذکر کیا مفعول کو، کیوں؟ کیونکہ مشیت کا تعلق بقائے حقیقی کے ساتھ تو عام ہے لیکن بقائے دم کے ساتھ عام نہیں، اسی لیے ان اب کیا دمن کو ذکر کیا تھا پچھلی مثال میں. وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، کہتے ہیں اور یہ اس قبیل سے نہیں ہے بھائی ماتین کہہ رہے ہیں، کیوں؟ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ، اس لئے کہ مراد اول سے البُقَاءُ الْحَقِيقِيُ، بُقَاءِ حَقِيقِي ہے، لَلْبُقَاءُ الْفِكْرِيُ، بُقَاءِ فِكْرِي مراد نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ، اس لئے کہ شاعر نے یہ ارادہ نہیں کیا، یہ کہنے کا ارادہ نہیں کیا، لو شئتو اگر میں چاہوں، ان اب کیا تفکرن کہ میں تفکر ہوں، بقیتو تفکرن تو پھر میں تفکر، شاعر یہ نہیں کہنا چاہتا اگر میں تفکر رونا چاہوں عشق نے میرے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے کس کے تفکر، تو میں تفکر رونا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں، تفکر رو سکتا ہوں، یہ نہیں کہنا چاہتا، بل اراد، بلکہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، اَن يَقُولَ، یہ کہنا چاہتا کہنے کا ارادہ کرتا ہے، اَفْنَانِ النَّحُولُ، مُجھے فنا کر دیا لاغری نے، فَلَمْ يُبْقِ مِنِّي، پس باقی نہیں چھوڑا میرے اندر، غیر خواتر، علاوہ صرف خیالات کے، خواتر وہ خیال مولانا جو دل میں آئے، خاطر، خاطر کس کو کہتے ہیں، وہ خیال جو دل میں آئے، وہ تصور مولانا، اور مجازن دل کو بھی خاطر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں خاطر اس خیال کو جو دل میں آئے، تو نہیں چھوڑا میرے اندر کہ مجھے لاغری نے کمزور کر دیا، پس نہیں چھوڑا میرے اندر علاوہ صرف تصورات کے، ایسے تصورات، تحول فیہ، جو میرے اندر کیا کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں، حتی یہاں تک کہ لو شئت البکا، اگر میں رونا بھی چاہتا ہوں، فمرائت جفونی، رونا چاہوں، فمرائت جفونی، تو میں ملتا ہوں اپنے آنکھوں، اپنی پپوٹوں کو، مرا کا کیا معنی، مسلم، تو میں مسلتا ہوں جفونی، کس کو، اپنے پپوٹوں کو، وعصرت عینی، اور میں کیا کرتا ہوں، نچوڑتا ہوں اپنی آنکھوں کو، کیوں، لیسیل منہا دمعن، تاکہ اس سے کیا بہنے لگ پڑے، آنسو بہنے لگ پڑے، لم اجد ہو، لیکن میں آنسوں کو پاتا نہیں، وخرج منہا بدل دمعی، اور نکلتا ہے ان سے آنسوں کے بدلے میں، کیا نکلتا ہے، التفکر، کیا آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، میں ان کو مسلتا ہوں، ان کو مسلتا ہوں اور نچوڑتا ہوں، بلکہ آنسوں کے بجائے کیا نکلتے ہیں، تفکرات نکلتے ہیں، فَالْبُقَاءُ الَّذِي أَرَادَ إِقَاعَ الْمَشِيَّةِ عَلَيْهِ بُقَاءٌ مُطْلَقٌ مُبْهَمٌ غَيْرُ مُعَدَّ إِلَى التَّفَكُّرِ، پس تو دیکھو وہ بُقَاء جس کے بارے میں ارادہ کیا کہ اس پر واقع کریں مشیت کو، جس پر واقع کریں، یعنی جس کو مشیت کا مفعول بنائیں، جس کو بھئی فلاو شیتو ان اب کیا، یہ ان اب کیا کو مفعول بنایا، اس پر مشیت کو کیا کیا، واقع کیا، تو وہ ارادہ کیا، وہ پس وہ بکا جس پر ارادہ کیا مشیت کو واقع کرنے کا، بکا ان مطلق، وہ کیا ہے، بکائے مطلق مبہم ہے، غیر معدہ، جو کہ متعدی نہیں ہے، الی التفکری البتہ، تفکر کی طرف قطعی طور پر، بکائے مطلق مراد ہے ان اب کیا سے مولانا، بکائے تفکری مراد قطعی طور پر، والبکاء الثانی، اور بکائے ثانی مقید، وہ مقید ہے مولانا، معدہ الی التفکر، اور متعدی ہے کس کی طرف، تفکر کی طرف متعدی ہے، فلا یصح تفسیرا للاولی، تو اس کو اول کے لئے تفسیر بنانا صحیح نہیں، وبیانا له، اور اس کے لئے بیان بنانا، کما اذا قلت، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ یوں کہیں، لو شئت ان تعطی درہما، اعطیت درہما، یا لو شئت ان تعطی درہما اعطیت درہما، اگر تو ایک درہم دینا چاہتا تو تو دو درہم دے دیتا، اگر تو ایک دینا چاہتا تو دو دے دیتا، تو دیکھو ان تعطی درہما، اعطا کے لئے درہم کو حذف نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، ذکر کیا، کیوں ذکر کیا، اس لئے کہ آگے بھی ایک اعطیت آ رہا ہے، اس کا مفعول درہمین ہے اور اول کا مفعول درہمن ہے، تو ثانی اول کے لئے بیان بن سکتا ہے نہیں، کیونکہ اول مفرد ہے، ثانی کیا ہے، تثنیہ، اس لئے اول کے لئے ایک مفرد درہمن الگ نکالا اور ثانی کو اس کے لئے بیان نہیں بنایا، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی، قضا فی دلائل الاعجاز، جیسا کہ کس کے اندر ہے، دلائل اعجاز کے اندر ہے. وَمِمَّا نَشَأَ فِي هَذَا الْمَقَامِ, اور وہ جو ان اعتراضات میں سے جو پیدا ہوئے اس مقام میں, من سوء الفهم, سوء فہم کی وجہ سے, اور قلت تدبر. یہاں سے مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں, بعض علماء نے اور تقریر کی, بعض علماء نے یہ کہا کہ فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِيَ بَكَيْتُ تَفَكُّرًا, یہ مثال ذکر کی نا, اور بحث اس میں ہوئی کہ اس شعر کے اندر مشیت کے مفعول کو حذف نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ امام مترزی فرماتے ہیں کیونکہ مشیت کا تعلق اس کے ساتھ غریب ہے, مشیت کا تعلق غریب ہے, جب مشیت تعلق غریب ہے تو پھر حذف نہیں کرتے. اور صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا نہیں, یہاں پر اس لیے ذکر کیا, مفعول کو حذف کو ترک کیا اور اس کو کیا کیا, ذکر کیا, اس وجہ سے کہ آگے اس کا بیان نہیں آ رہا, آگے بیان آتا تو پھر ہم اس کو کیا کر دیتے, حذف کر دیتے, حذف کر دیتے. بعضوں نے کہا نہیں بھائی, یہاں ماتین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان اب کیا اس کا مفعول محذوف ہے. اوپر متن دیکھ رہے ہو, ان اب کیا تفکرن. بعضوں نے یہ تقریر کی کہ یہاں پر بکا کا مفعول محذوف ہے, بکا کا کیا ہے, محذوف ہے, محذوف ہے. اور پیچھے ذکر ہوا تھا کہ مفعول کو کبھی کیا کیا جاتا ہے, حذف کیا جاتا ہے, کس مقصد سے, کہ آپ ابہام کے بعد کیا لانا چاہتے ہیں, بیان لانا چاہتے ہیں, تو مشیت میں پہلے حذف کر دیتے ہیں, آگے جواب کے اندر جا کر اس کا کیا آ جاتا ہے, بیان آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ قول اس قبیل سے نہیں, یہ قول بعض دوسرے تقریر کر رہے ہیں جس کو رد کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ان اب کیا دمن, ان اب کیا تفکرن, یہاں تفکر کو محذوف کر دیا, لیکن اس کو حذف اس لیے نہیں کیا بیان کے بیان بادل ابہام ہو, بلکہ کسی اور وجہ سے اس کے مفعول کو کیا کیا, حذف کیا. تو کسی اور نے کیا تقریر کی کہ یہ بات کس کی چل رہی ہے, مشیت کے مفعول کی یا بکا کے مفعول کی؟ بعضوں نے جو قول کیا جس کو صاحب کتاب اب رد کریں گے, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں مشیت کے مفعول کی بات نہیں چل رہی, بلکہ کس کے مفعول کی بات چل رہی ہے, بکا کے. اور بکا کے مفعول کو یہاں حذف تو کیا گیا ہے, لیکن بیان بادل ابہام کی وجہ سے نہیں حذف کیا, بلکہ کسی اور وجہ سے, یعنی اختصار کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے. مثال کے طور پر کس وجہ سے, کہ آپ اختصار کی وجہ سے حذف. تو یہاں پر کہتے ہیں بکا کا مفعول محذوف ہے اور اس کو بیان بادل ابہام کی وجہ سے حذف نہیں کیا گیا, بلکہ کسی اور وجہ. جب کسی اور وجہ سے حذف کیا تو یہ بیان بادل ابہام کی قبیل سے ہوا یا نہ ہوا؟ جی بھائی, اب کی کا مفعول کیا ہے؟ محذوف ہے. اب کی کا مفعول, اور یہ مولانا بیان بادل ابہام کی وجہ سے حذف نہیں بلکہ کسی, تو یہ بیان بادل ابہام کی قبیل سے ہوا یا نہ ہوا؟ نہ ہوا. تو یہی بات ماتین کہہ رہے ہیں, فلیس منہ, یہ بیان بادل ابہام کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ کسی اور قبیل سے ہے. کہتے ہیں علامہ تفتدانی کہتے ہیں یہ غلط تقریر ہے مولانا, غلط دو وجہ سے ہے. ایک یہ کہ ہماری بحث مشیت کے بارے میں چل رہی ہے, بکا کے بارے میں نہیں چل. ثانی یہ کہ یہاں پر رد ہوا ہے امام مترزی کا, اور امام مترزی نے جو بات کی ہے وہ مشیت کے مفعول میں کی ہے, بکا کے مفعول میں نہیں کی. وَمِمَّا نَشَأَ, اور وہ اعتراضات جو پیدا ہوئے ہیں, فی ہذا المقام, اس مقام کے اندر, من سوء الفہم, مولانا کس کی وجہ سے, غلط سمجھنے کی وجہ سے, اور قلت غور و فکر کی وجہ سے, ما ان میں سے ایک یہ اعتراض بھی ہے, قیل, جو یہ کہا گیا ہے, ان الکلام فی مفعول اب کی, کہ کلام کس کے اندر ہے, اب کی کے مفعول میں ہے, اور مراد یہ ہے کہ ان البیت, یہ جو شعر ہے, لیس من قبیلی, یہ ما حذف فیہ المفعول, یہ اس قبیل سے نہیں ہے جس میں مفعول کو حذف کیا گیا ہو, للبیان بعد الابہامی, بیان بعد یعنی بیان بعد الابہام کی قبیل سے نہیں ہے، بل انما حذف لغرض آخر، بلکہ یہاں اس کو حذف کیا گیا ہے کہ اور وقیلا. یہاں ایک اور مختصر سی تقریر کریں گے. امام مترزی نے کیا فرمایا تھا مولانا کہ مفعول مشیت کو کیوں نہیں حذف کیا گیا؟ غرابت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ چونکہ غریب سے تعلق، جب تعلق غریب ہے تو اس کو حذف نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں. یہ تو ایک اور تیسرے صاحب قیل آئے، یہ تیسری تقریر کر رہے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، امام مترزی سے معمولی فرق ہے. امام مترزی نے تو کہا تھا یہی معنی مراد ہیں، صاحب تلخیص نے کہا یہ نہیں مراد بلکہ یہ ثانی مراد ہے جو ہماری تقریر ہے. یہ صاحب قیل کا فرما رہے ہیں کہ تقریر یہ جو صاحب تلخیص کی ہے اس کا بھی احتمال ہے اور اس کا بھی احتمال ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ امام مترزی نے ایک تقریر کی نا، صاحب تلخیص نے دوسری تقریر کی، صاحب قیل جو آئیں گے وہ کیا کہتے ہیں؟ دونوں کا احتمال ہے. کیا ہے؟ اس کو بھی رد کر دیں گے کہ دونوں کا احتمال نہیں بلکہ صرف ایک. وقیل اور کہا گیا ہے یحتمل کے احتمال اس بات کا بھی ہے، ان یکون المعنی کہ معنی یہ ہو، لو شئت ابکی اگر میں رونا چاہوں، تفکرن کیسا؟ تفکر بکیت تفکرن تو میں کیسا رو گا؟ بھئی وہی امام مترزی کی بات کر رہے ہیں، اگر میں رونا ہے تفکر رونا چاہوں تو میں تفکر رہوں گا. اے لم یبقی فی یا نہیں چھوڑا میرے اندر، فی یا میرے اندر مادہ تدمعی کون سا مادہ؟ آنسوں کا. فصیر تو پس میں ہو گیا بحیثو ایسا اقدر علی بکائی تفکری کہ میں قادر ہو گیا ہوں کس پر؟ بکائے تفکر پر. بکائے یعنی صاحب قیل یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اندر عشق نے مجھے اتنا لاغر کر دیا، اتنا لاغر کر دیا کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا، اب میں بکائے تفکری پر قادر ہو گیا ہوں، پہلے بکائے تفکری پر قادر نہیں تھا. تو اقدر علی بکائے تفکری میں قادر ہو گیا ہوں بکائے تفکر پر. فیکون من قبیل ما ذکر فیہ مفعول المشیت لغرابتہ، اس صورت میں بھی یہ اسی قبیل سے ہو جائے گا مولانا جس کے اندر مفعول المشیت کو ذکر کیا گیا ہے. کس کی وجہ سے؟ غرابت کی وجہ سے، امام مترزی کی طرح. وفیہ نظر اس قول کے اندر نظر ہے، لأن ترتب هذا الكلام اس لیے کہ مرتب ہونا اس کلام کا علی قولہ شاعر کے اس قول پر، لم یبقی منی الشوق غیر تفکر کہ میرے اندر نہیں چھوڑا. دیکھیے مولانا متن پہ آئیے، وہ شعر پہ آئیے، نہیں چھوڑا میرے اندر شوق نے علاوہ تفکر کے، عشق نے میرے اندر تفکرات کے علاوہ کسی چیز کو باقی، اسی پر آگے مرتب ہو رہی ہے. فلو شئتو اگر میں چاہوں، اگر میں رونا چاہوں، تو دیکھو یہ مرتب ہو رہا ہے یہ کلام مات شاعر کے اس قول پر، لم یبقی منی شوق غیر تفکر یا با ھذا المعنی، یہ ترتب انکار کرتا ہے اس معنی کا عند تأمل الصادقی، جبکہ آپ صحیح طریقے سے کیا کریں؟ غور و فکر کریں تو آپ اس معنی کا آپ بھی انکار کریں گے. کیوں؟ آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے اب میں بکائے تفکری پر قادر ہو گیا ہوں، اب میں بکائے تفکری کیا کر سکتا ہوں. معلوم ہوا اس سے پہلے میں بکائے تفکری پر قادر نہیں. کہتے ہیں نہیں، یہ معنی نہیں ہے، اس لیے کہ بکائے تفکری تو اور غیر بھی کر سکتے ہیں بھائی. کیا کر سکتے ہیں؟ ان پر تو غیر بھی، ایک عام شخص بھی بکائے تفکری کر سکتا ہے، یعنی اظہار غم مراد ہے نا، بکائے تفکری سے کیا مراد ہے؟ تو ایک عام آدمی بھی اظہار غم کر سکتا ہے، تو وہ بھی بکائے تفکری پر قادر ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بدن سے سب کچھ ختم ہو جائے تب کہیں جا کر انسان کس پر قادر ہوگا؟ بکائے. تو اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اب میں بکائے تفکری پر قادر ہو گیا، اس کا مطلب ہے پہلے نہیں تھا، جب تک بدن میں آنسو تھے میں بکائے تفکری پر قادر. حالانکہ ایسا درست نہیں، بلکہ بکائے تفکری جس میں آنسو باقی ہوں وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ بکائے تفکری کر سکتا ہے. لأن القدرة على بكاء التفكر لا يتوقف، اس لیے کہ قادر ہونا بكاء التفكر پر یہ موقوف نہیں ہے اس بات پر، ان لا يبقى فيه غير التفكر کہ اس کے اندر باقی نہ رہے علاوہ تفکر کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے، پھر جا کے انسان قادر ہوگا بقائے تفکر ہی پر، یہ کلام یہ تقاضا نہیں کرتا، اس پر یہ موقوف نہیں ہے۔ فافہم، اس بات کو سمجھ لو دقت معنی کی وجہ سے، فافہم فرمایا مرام۔ ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔